عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا اثر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرح ناز، ثنا آفرین، فرزانہ سیلور، شاہینہ سریو، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کدوائی، میراج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، شہناز سلطانہ، عبیرہ شیراز، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، امید تبشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، سمیا اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی الحمد للہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ڈن ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ سسٹر عائشہ آپ ریڈی ہیں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر تجوید کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی مجھ سے دوبارہ کھول رہے. جزاک اللہ خیر و حسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے سب کو؟
یس الحمد للہ گڈ.
ٹھیک صحیح. کیسا آپ لوگ سب؟ جی کیسے آپ لوگ سب؟ الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. سو ان شاء اللہ آج کی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ سب یہ کہ ان شاء اللہ آج بھی ریسائٹیشن ہی کیا رکھوں گی میں. آپ لوگ یہ مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح ریسائٹیشن کرنے میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو گو آن ود سم تھنگ کہ جو جس سے سب کو فائدہ. جی اس طرح ریسائٹیشن کرنے پر یا کوئی اور اگر آئیڈیا اس طرح سے ہو جو آپ کو لگے کہ یس اٹ کین بی مور فروٹفل اینڈ مور بینیفیشل تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں ابھی تک آپ لوگوں کو ریسائٹیشن پر اسی لیے رکھ رہی ہوں بیکاز آئی تھاٹ کہ پہلے جو سیکھا ہے وہ اچھی طرح سے آ جائے, اسی کے بعد پھر ہم آگے باقی دوسری چیزیں سیکھنے کو جائیں. یس جی So everyone is fine with recitation or what? Because abhi aaj main agar aap logo ko recitation karaungi to main next week isko sun sakungi. Yes. theek hai. ab jab hum tilawat karte hain aap logo mein se kitne log hain jinko wo tamam rulings jo wo tamam concepts clear hain jo hum abhi tak tajweed mein padh chuke hain. ون ٹائپ کریں سو دیٹ آئی کم ٹو نو کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ جو ہم نے تجوید کے رولز میں پڑھ لی ہیں. اور کتنے لوگوں کو نہیں آتے؟ کتنے سسٹرز ہیں کہ جو نہیں جانتے یا جن کو ابھی نہیں آتا اور بات سمجھ بھی نہیں آئی ہے؟ اینی ون دیر؟ Almost clear and a few topics to be recalled. ٹھیک ہے. ایکچولی میں یہ اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ جب میں آپ لوگوں کی لسننگ کرتی ہوں تو مجھے اس میں کچھ چیزوں کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا, اور چونکہ ہم صفات پڑھ چکے ہیں تو لہٰذا وہ چیزیں پھر اب نہیں ہونی چاہیے ایز اے لیکنگ یو نو ہماری ریسائٹیشن کے اندر. تو پھر ان شاء اللہ میں جب تلاوت آپ لوگوں ساتھ میں کروں گی تو میں ان صفات کو ان پوائنٹس کو مینشن کر کے پھر آپ لوگوں کی پریکٹس کراتی ہوں کہ پھر تاکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان لیٹر کے اندر جو صفات دیکھنی ہے اس کا دھیان رہے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. سو سورۃ الزمر ہم نے شروع کی تھی اینڈ ایز فار ایز مجھے یاد پڑتا ہے تو ہم نے آیا نمبر 10 تک کیا تھا. ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم. اب انشاءاللہ آج 11 سے کریں گے. آپ لوگ شاید اپنے تفسیر میں تو آگے ہوں گے, لیکن میں نے یہی سوچا کہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو ایک سورہ کے ساتھ لے کر چلتی ہوں تاکہ جو ہم کر رہے ہیں تو کم از کم وہ کمپلیٹ یہاں ہو. اور اصل مقصد یہی ہے کہ جو لیٹرز ہیں ان کی صفات, ان کی ادائیگی, حرکات کی ادائیگی, اس میں ہم بہتر ہونا. تو اگر کہیں بھی کسی بھی آیتوں کی آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو پھر وہ باقی تمام جگہوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ ان شاء اللہ آپ لوگ کھول لیں اپنے پاس سورۃ الزمر اور آیہ نمبر 11 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. سو جسٹ گیو می اے منٹ, انشاءاللہ میں پھر واپس لیتی ہوں مائک. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إني أمرت أن أعبد الله یہ ٹائم جو میں آپ کو بیچ میں دوں گی آپ انشاءاللہ اس میں ریپیٹ کریں گے. اب ہم اس آیت میں دیکھیں گے تو قل قاف فل ہیوینس تفخیم, رائٹ, زبان کی جڑ اٹھا کر, اینڈ دین آپ غمہ کو بھی کمپلیٹ کریں گے جو پیش ہے نا. قل قل اور کمپلیٹ کیسے کرتے ہیں غمہ کو, کیا آپ ہونٹوں کی سرکلنگ کرتے ہیں. پھر انی نون مشددہ, اس کو پورا ٹائم دیں, یہ ہائیسٹ لیول ہے غنہ کا نا. پھر امیر تو میر رو ساکنہ باریک ہوگا اور اس میں تقریر رہنی چاہیے. تقریر کیا ہے؟ سرکلنگ آف دا سم, رائٹ. امیر میر اس طرح کی آواز دینی چاہیے انسٹیڈ آف دس, کہ اگر ہم کہیں امیر تو میر یا میر اس طرح نے میر میر اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد اعبودا اعبودا حمزہ عین با اور دال سارے حروف باریک ہیں تو لہٰذا کوئی بھی ہیوی نیس نہیں ہو, ایسا نہ ہو کہ اعبودا اس طرح نہیں, اعبودا, رائٹ. سو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ زبان کی جڑ کو نیچے رکھیں گے تو انشاءاللہ اٹ ول بی فائن. ایک دفعہ پھر سے اس کو فالو کریں. قل انی امرت ان اعبد اللہ. أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخ ميم سوفت خواه لام سوفت صاد هذي مخلصا, right, مخلصا, right, and then we connected a head تو لہٰذا دھیان رکھے گا heavy and soft it is that once again مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Thank you. اب ان تمام آیات میں بھی جو ابھی تک ریڈ کی ہیں اس میں ہیوی لیٹرز اینڈ سافٹ لیٹرز آپ کو پتا ہیں صاد و ہے, تو لہٰذا میک شور کہ ہم ان کو اچھی طرح اتباق کے ساتھ ادا کریں نا. عصیتو اس طرح سے عظیم, سو ان سب لیٹرز کو پراپر پراپر ہیوینس ملیں گی ان شاء اللہ. ونس اگین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف right خو heavy ہے لیکن واو میں نہیں اس کی heaviness جانی چاہیے یا میں نہیں يخوف right سو لہٰذا اصل میں جو چیز ابھی دھیان رکھیں کہ وہ زبان کی جگہ okay so once again ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى دھیان رہے یہ کسرہ بمہ یعنی پیش اور زیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ اپنی صحیح ادا ہو نا تو آپ کی تلاوت میں بہت فرق آتا ہے اور ہیوی لیٹرز یہ دو چیزیں اپنی بہت فکس کرنے کی کوشش کریں
فَبَشِّرْ عِبَادِ
فبشر. اب آپ دیکھیں یہ میری آواز رو تھی نا, اٹس ناٹ اسٹاپنگ ایٹ ونس, اگر زیادہ اسٹاپ کریے اس کا مطلب ہم سختی سے اس کو ادا کی ہے. فبشر عباد, اس طریقے سے آپ خرید کریں گے. نیکسٹ آیا, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. یہ سبھی کہ ہم آیات میرے خیال سے 19 ہے تو یہیں پہ رکھتی ہوں, اینڈ ان شاء اللہ یو کین نیکسٹ آیا 20 بھی دے دیتے نا, پھر اسٹاپ کرتے ہیں.
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري.
I'm stopping here because میرا سانس اتنا کنٹینیو نہیں کر رہا, لیکن بہتر یہ کہ اگر کسی کا سانس زیادہ لے سکتے پھر آپ آگے اس کو کنٹینیو کریں, یہاں رکے نہیں.
تجری من تحتها الانہار. تحتها,
اب یہاں ہا اور ہا تو دونوں کا ڈفرنس رہنا چاہیے.
من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد.
انشاءاللہ یہ بھی یہیں تک رکھیں گے, اینڈ ناؤ آپ کے پاس 11-20 آیات ہیں, اینڈ ان کی پریکٹس کریے گا, پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے ہی آیات کی لسننگ کر لوں گی. ٹھیک ہے, سو اینی کوسچن, کوئی سوال ان آیات کے حوالے سے, کوئی بات؟ ابھی اس پورے ویک میک شیور کہ آپ اپنے ہیوی لیٹرز اینڈ سافٹ لیٹرز پر بہت محنت کریں, بیکاز یہ آپ سب کی ایک جنرل مسٹیک نظر آتی ہے. اور دوسرا اپنے زیر اور پیش ان کے اوپر کہ ان کی صحیح ادائیگی ہو. پیش آپ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں, زیر کو آپ بالکل ای ساؤنڈ دے کے دیتے ہیں, تو انشاءاللہ پریکٹس فار دیٹ. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہیں. آئی ہوپ کہ جتنی پریکٹس کریں گے آپ ڈیفینیٹلی اس میں فرق ضرور دیکھیں گے اپنی تلاوت میں. سو ریکارڈ کر کے دیکھیں, بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جب وہ ریکارڈ کر کے دیکھتے ہیں اپنی ریسائٹیشن تو وہ بہت زیادہ امپروو کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے اچھا یہاں میں نے اس کو ایسے ریڈ کیا نا, خود ریسائٹ کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ نے کب کہاں موٹا کیا لیٹر ریڈ کر لیا. سو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کو یہیں تک رکھیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر احسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. واسطہ جزا سسٹر عائشہ. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ریسائٹیشن تھی. اور آپ سب لوگ بھی اب پوری کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے پاس اب وقت کتنا یہ وقت ہے, اس کو آپ اپنا گولڈن پیریڈ بنا لیں, پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں, اور اچھے قاری کی آواز میں سن کے ان کے ساتھ زیفی بہت سلو ہوا کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو امپروومنٹ ہوگی اور زیادہ, اور اللہ تعالیٰ پھر آسانی کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. سرال جاسیہ کی تفسیر ہم کریں گے, ٹرانسلیشن. اب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے, بیچ میں اگر کسی لیسن کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی تو آپ نے خود کرنی ہوگی. تو اپنے قرآن پہ آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ جہاں آپ لوگ اپنی ٹرانسلیشن لکھتے ہیں ضرور آج کلاس کے بعد جا کے کیجئے گا, کہ پھر وہ ورنہ ہمیشہ مسنگ رہے گی آپ کی. تو آپ نے اپنے آپ سے نیت اور ارادہ بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرا یہ کام چھوٹے نہیں, یہ نہ ہو کہ بھی میں کلاس سے اٹھوں اور مجھے یاد ہی نہ رہے. تو اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیں کہ میں نے اپنی ٹرانسلیشن اپنے قرآن پہ ضرور لکھنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں سورہ الجاسیہ آیت نمبر 1 سے تفسیر. آپ لوگ اپنے مصحف اور نوٹ بکس کے اور پینسل کے ساتھ ریڈی رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
سورت جاسیہ مکی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 45 یعنی 45 نمبر کی سورہ ہے, اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 65 ہے. 65 چار رکوع ہیں, 37 یعنی 37 آیات ہیں, اور 492 کلمات ہیں, اور 2131 کلمات ہیں. سورت کا نام اسی سورت کے اندر ایک لفظ آئے گا, قوموں کی ایک حالت میں تذکرہ ہے. تو جاسیہ کہتے ہیں جھکی ہوئی, گھٹنوں کے بل گری ہوئی چیز. تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے, اور مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید کی بہت ساری نشانیاں, بلکہ ابتدائی آیات میں ہی ہم 6 نشانیاں دیکھیں گے جن کو دیکھ کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے. تو شروع کرتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے. مکی صورتوں کا انداز ہے, پیچھے سے صورت دخان ہی کی طرح صورت کا آغاز ہے. وہاں کتاب کی قسم کہی گئی تھی, والکتاب المبین, اور یہاں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کہا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو شروع سے پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے, یعنی جس کا حکم بھی چلتا ہے اور جس کے کاموں میں حکمت بھی ہے. کوئی اس کے کسی کام میں دخل نہیں دے سکتا, کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا, اور وہ جو کچھ بھی اس کتاب میں لاتا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے لاتا ہے. کسی بھی صورت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں, ان کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اس مضمون سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز سے اس ٹاپک کا کیا تعلق ہے؟ کہ یہ کتاب ایک غالب کی طرف سے نافذ ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کوئی قانون بنا دے اور اس کو پورا نہ کروا سکے. جیسے دنیا میں کسی ملک میں کوئی بھی حکومت بنتی ہے, کوئی قانون بنتا ہے, لیکن بعد میں وہ پاس نہیں ہوتا, لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا غالب ہے کہ جس نے اس کتاب میں جو بھی احکامات دیے وہ ان کو نافذ کرنے پہ بھی غالب ہے. اسی طرح الحکیم کیوں ہے؟ کہ جو حکم آئے اس کتاب میں, جو باتیں ہوئی عمل کے لیے, جو حکم دیے گئے, وہ کوئی جذباتی باتیں نہیں تھیں, کوئی جھول نہیں ہے اس میں, کوئی غلطی نہیں ہے. ہر فیصلہ انسانوں کے لیے بہترین فیصلہ ہے. کچھ لوگ قرآن پاک کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ مشکل ہے, عمل نہیں ہو سکتا, بڑی امپوسیبل چیزیں. کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے جو قابل عمل نہیں, تو یہ بات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نا سمجھ قرار دینا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے دے جو بچہ نہیں کر سکتا, تو بچہ چاہے ادب میں یا اس کے لحاظ میں بات نہ کرے, بولے نہ, لیکن وہ دل میں سوچے گا ضرور کہ میری ماں کیسی بات کر رہی ہے. مثلا چھوٹے بچے, 2 سال کے بچے کو, 3 سال کے بچے کو ماں کہے کہ اچھا یہ ذرا ڈائننگ ٹیبل یہاں سے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دو, تو بچہ کیا سوچے گا؟ یا تو میری ماں مذاق کر رہی ہے یا میری ماں کو سمجھ نہیں ہے. چلے ماں کو چھوڑے, استاد کی بات کر لے. اگر میں آپ سے کہوں, اس وقت ہم سورۃ جاسیہ پڑھ رہے ہیں, اور میں آپ سے کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے کل میں آپ سے سورۃ فتح کا ترجمہ سنوں گی جو بھی آپ نے نہیں پڑھی, تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہ کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ تو جب کوئی بندہ ہمیں کوئی ایسی بات کا حکم دے جو قابل عمل نہ ہو, تو وہ ہماری نظر میں نہ سمجھ قرار پاتا ہے. ہم زبان سے نہ بھی کہیں لیکن ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح وہ لوگ جو ناسمجھی کی وجہ سے قرآن پاک پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا, اور حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو الحکیم نہیں سمجھتے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کتاب میں جو بات ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے, اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو اس سے فائدہ ہوگا. اب چونکہ یہاں کتاب کے نزول کی بات ہوئی, غالب حکمت والے کی طرف سے ہوئی, تو اب اللہ تعالیٰ اس ذات کی پہچان بتا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ لوگوں کو کہتے نا قرآن پڑھو, وہ کہتے کیوں؟ آپ کہتے اللہ کی کتاب ہے. کہتے اچھا وہ ٹھیک ہے. کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ کیونکہ ان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ ذات کیا ہے. آج لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ پھر اس بات کو سن کے مانے نا. اب اس سے اگلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوں گی, وہ نشانیات, وہ دلائل جو توحید کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا ان نفس سماوات ولرتی لا آیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس قسم میں بہت ساری نشانیاں ملیں گی. آیات کا لفظ ہے نا, یہ آیتن کی جمع ہے, اور آیت کہتے ہیں نشانی کو. یہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا, یہ بھی نشانی ہے. کائنات میں نشانیاں کیسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کو اس کو دیکھ کر بنانے والا یاد آتا ہے. مثلاً آپ عموماً مثال دی جاتی ہے نا بانی پاکستان, قائد اعظم کا تصور آئے تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ بانی پاکستان, اس کی بنیاد رکھنے والے. آپ کوئی بھی فرنیچر دیکھ لیں, کسی خاص کمپنی کا برانڈ نیم ہو, فوراً اس فرنیچر کو دیکھ کے آپ کو اس کمپنی کا خیال آئے گا کہ یہ اس نے بنایا. جو کپڑا آپ پہنتے ہیں, کوئی آپ کو سی کے دیتا ہے, کوئی آپ کو بن کے دیتا ہے, فوراً اس کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں یہ فلاں نے دیا تھا, یہ فلاں نے میرے لیے بنا تھا. بالکل اسی طرح اس زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں جن کو دیکھ کر ہمیں فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے, لیکن عموماً آتی ہے. ہم تو پکنک کر کے کھا پی کے بریانی اور پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ساتھ لے جا کے خوب پیٹ بھر کے گیتے کر کرا کے آ جاتے, کبھی خیال آتا ہے کہ دیکھو ذرا یہ پہاڑ کس نے بنایا, یہ بادل کیسے تیر رہے, اتنا پیارا آسمان کس نے بنایا. تو اصل جو اللہ تعالیٰ میں کروانا چاہتے ہیں نا, وہ تدبر والی سیر ہے کہ دیکھو میں نے سب کچھ پیدا کیا, آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا, یہ نشانی ہے. لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ للمؤمنین, ایمان لانے والے. کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو پتا ہے کہ کائنات پہ غور و فکر, تدبر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس. جو بندہ لیبورٹری میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کائنات پہ غور کر رہا ہے, ستاروں کو دیکھنا, سولر سسٹم کو دیکھنا, کیسے حرکت کرتا ہے, کیسے گردش کرتا ہے. کتنے سائنٹسٹ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم برف کے اندر سے نکل کے آ جاتے ہیں, ہم یہ کہتے رہتے ہیں سردی بہت ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ پھسلن بہت ہے, ہم غلط باتیں بھی منہ سے نکالتے ہیں, لیکن کتنے لوگ اس کو غور سے سوچتے ہیں, اتنا پانی کہاں سے آیا, یہ کہاں سے جا رہا ہے, یہ کہاں جائے گا, یہ کس کے حکم سے برف بنی, یہ کس نے اس کو زمین پہ پھیلایا. ایک ایمان والے کی ساری زندگی اپنے رب سے باتیں کرتے گزر جاتی ہے, اسی لیے اس کو دوسروں سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. جو لوگ ہر وقت بولتے ہیں نا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زمین و آسمان میں بے شمار نشانی ہے. اسی کا نام پھر تدبر ہے, اسی کا نام تفکر ہے. اور اگر بچپن سے ماں بچے کو یہ تربیت دے دے نا کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہونا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جوان ہونے پہ وہ بچے اللہ سے دور ہو. مائیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے چاند بھی دکھاتی ہیں, تو کوئی ماں ہوگی قسمت والی جو کہتی ہوگی دیکھو یہ چاند, یہ اللہ نے بنایا, یہ کتنا پیارا. اس وقت بھی وہ چندا ماموں ہی یاد آ رہا ہوتا ہے. پھر وہ ماموں اور چچا اور نانیاں یاد دلاتے, چچا بےچارے کہاں یاد کرتے, نانیاں یاد آتی ہیں, سارے میکے کے رشتے یاد کرواتے ہیں ہم لوگ. کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ کس نے چاند بنایا. اور آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی ہر چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے, اور وہ دین جو آپ کو اللہ سے نہ جوڑے, کسی انسان سے جوڑ دے, کسی مادی چیز سے جوڑ دے, وہ دین نہیں ہو سکتا. وہ آپ کا نام ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کام ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ ان نفس سماواتی والارض, ذرا سوچے آسمانوں میں کیا کچھ ہے, سورج, چاند, ستارے, فرشتے بھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہے نا. پھر اور آسمانوں میں کیا ہے, بادل برستا ہے. اور آسمان دیکھنا ہو تو جہاز میں بیٹھے اور اس کی ونڈو سے دیکھیں, جو اس وقت آسمان دکھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر آسمان چھایا ہوا ہے, ایک نیلی چھتری, اس کے اوپر جو بادل تیرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی برف ٹکڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے, ایک ایسے وقت پہ ہماری فلائٹ تھی کہ جو بالکل صبح کا کھلا ہوا وقت ہے. عموماً فلائٹس رات کی یا شام کی ہوتی ہیں, بٹوین ٹائم جب سورج نکلتا اس وقت نہیں ہوتی. تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے, جب باہر ہم نے دیکھا, میں آج بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں ہٹا. آسمان تھا اور اس پہ بڑے بڑے پلس تھے, واللہ ہی پلس تھے, جیسے موتی ہوتے ہیں نا, موتیوں کے گچھے تھے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہنے لگے اللہ نور السماوات والارض. اور وہ اب میں سوچتی ہوں کہ وہ بادل تھے اور سورج چڑھا ہوا تھا, تو سورج کی لائٹ اس بادلوں پہ ریفلیکٹ ہو کے واپس جا رہی تھی اور مجھے موتیوں کے گچھے لگ رہے تھے. آج تک دوبارہ میں نے وہ منظر نہیں دیکھا. میں جب جہاز میں بیٹھتی ہوں دن میں, میں اس شوق سے دیکھتی ہوں باہر کہ جو بادل ہے مجھے اس طرح دکھے, کنگن جڑے ہوئے. میں جب جنت میں اللہ کا تصور کرتی ہوں نا, تو مجھے وہی یاد آتا ہے. اتنا حسن, اتنا خوبصورت لگتا تھا, کیسے لگتا تھا کہ بس یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے جھکنے کو دل کرتا ہے. زمین کی نشانیاں دیکھیں, ہم صرف زمین پہ دیکھیں, مٹی کتنی بڑی نشانی ہے, کیا ہے یہ, بربری چیز ہے. اب آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو برف دیکھیں, کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں, ہمارے قدموں کے نیچے اللہ نے سفید برف رکھ دی. کتنے لوگ ہیں اس سے اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں, اس سے معرفت محسوس کرتے ہیں. ہم سفید کپڑا زمین پہ نہیں بچھاتے کہ پاؤں لگ جائیں گے, ہم جوتیوں کے ساتھ اس برف کے اوپر سے گزر کے آتے ہیں, نہ ہمارے پاؤں گندے ہوتے ہیں نہ برف گندی ہوتی ہے. اللہ کو پرواہ نہیں. اور مجھے تو اتنا یقین ہو گیا کہ جنت میں ضرور زمین مس کی ہوگی. پہلے پڑھتے تھے سنتے تھے, لوگوں کو بھی کئی دفعہ سنایا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا یہ مسک ہوگا, خوشبو ہوتی بہت قیمتی, یعنی خاص قسم کی یہ چیز ہوتی ہے جو ہرن کے جسم سے نکلتی ہے, خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر. تو جنت کی مٹی جو ہے نا اس کی ہوگی. تو میں آج بھی آتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کون ہے کہ نہیں ہو سکتی. ہم تو سوچتے ہیں اس کی ایک زعفران جیسے ہوتا ہے, یعنی ہم کہتے ہیں ایک چٹکی اس کی اتنی قیمتی ہے, اتنی زیادہ زمین کیسے ہوگی. پھر مجھے یاد آیا کہ جنت میں بھی تو یہی ہوگا, اللہ نے اتنی نعمتیں وہاں بکھیری ہوں گی کسی کو کسی چیز کی قدر ہی نہیں رہے گی. لیکن ہم سوسو سوسو کر رہے ہوتے ہیں, سرسر کر رہے ہوتے ہیں, موسم گندا ہے, موسم خراب ہے, لیکن ہم غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, غور کرو, ایمان کی آنکھوں سے دیکھو, تمہیں جتنی محبت اس قرآن کو پڑھ کے اللہ سے ہوتی ہے اتنی تمہیں اس کائنات میں گھومتے ہوئے اللہ سے ہوگی. پھر آگے فرمائے وفی خلقکم, یہاں سے آپ پوائنٹس پہ چھوٹے چھوٹے ون ٹو لگا سکتے ہیں. چھ نشانی ہم دیکھیں گے اس میں. پہلی چیز تمہاری اپنی جانوں میں, خود تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی نشانی ہے. کیسے, کبھی اپنے آپ کو دیکھا؟ ایک تو وہ دیکھنا ہے نا جو شیشے کے سامنے گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں, اور کبھی ایک اینگل سے اور کبھی دوسرے اینگل سے, کبھی ایک سائڈ دیکھتے ہیں اور کبھی دوسری. لیکن اگر ایک انسان اپنے جسم کے اندر پھیلے ہوئے نظام کو دیکھ لے تو اپنے رب کو پا جائے. کہا تم اپنے اندر دیکھو, اللہ نے تمہاری ذات میں کتنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں نا, سبھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہم حکم دیتے ہیں اپنے جسم کو کس کھانے کو منہ کے راستے فوڈ کی پائپ سے یعنی ایسوفیگس سے اسٹمک میں لے جاؤ. پھر کیا ہم کبھی آج تک ہم نے ایک دفعہ بھی کھانا کھانے کے بعد کہا کہ او میدے یا او میرے اسٹمک اب اس کھانے کو گرائنڈ کرو, اس کے اندر تم اب رتوبتیں ڈالو. ایک چکی چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے اندر یوں فوڈ پروسیس ہوتا ہے, یہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے آپ کبھی آٹا گوننے والی کو دیکھے نا, تو اس طرح سے جو وہ گھومتی ہے نا, تو ہمارے اسٹمک میں اس طرح کی موونگس ہوتی ہیں, لیکن وہ کھانا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے. پھر وہاں سے اس کے اندر اتنا نرم ہو چکا ہوتا ہے کہ جذب ہو, پھر ہماری بڑی آنت میں جاتا ہے. اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں اس کو الگ کر دیتے ہیں, جو صاف چیزیں ہوتی ہیں اس کو اسی خوراک کی نالی کی جو دیواریں اس کے اندر جذب کروا لیتے ہیں. یعنی ہمارے جو اسٹمک ہے نا اس کے اندر نالیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے پیٹ میں انتڑیوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی دعوت ہے, ساری مائیں مل جائیں, سارے باپ مل جائیں, کیا بچے کی تخلیق ہو سکتی؟ ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے کس کو پتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی خلقکم, تمہاری تو اپنی تخلیق میں اتنی نشانی ہے, تم دوسروں کو کہاں دیکھو. صرف اپنے چہرے کو اگر انسان دیکھ لینا تو میں سوچتی ہوں کہ کائنات کی ساری چیزوں سے خوبصورت انسان ہے. ٹھیک ہے کچھ جانور ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں, بلی, ٹیڈی بیئر, طوطا, پرندہ, لیکن سب کی چیزوں کو جمع کریں اور دوسری طرف انسان کی شکل کو دیکھیں, یہ سب سے زیادہ بیلنس ہے. ہماری سکن دیکھیں کیسی سکن ہے, اگر اس کی جگہ کانٹے لگے ہوتے, منہ پہ ہاتھ لگاتے تو چیخیں نکل جاتی. کیا ایک سے زیادہ خداؤں کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالی ہمیں پیدا کرتا اور کائنات کو کوئی اور پیدا کر رہا ہوتا, آپس میں جو ربط ہے, میں تو کہتی ہوں کہ مجھے کوئی موقع دے زندگی میں, اب 2 سال 2.5 سال میں بالکل فارغ ہو کے پھر سائنس پڑھوں. یعنی جو چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں سائنس کے بارے میں اب مجھے سمجھ آتی ہے. ہم کولڈ بلڈیڈ ہیں, ہمارے جسم کے اندر خود بہت ٹیمپریچر کو سیٹ کرنے کی ہے. کچھ جانور ہیں وہ کولڈ بلڈیڈ نہیں ہوتے. آج بھی آتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے تو برڈس تھے نا باہر, کبوتر تھے, میں نے کہا ان کے اوپر نہ کوئی سویٹر ہے نہ کچھ ہے, ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی, لیکن اللہ نے ان کے پر ان کو اتنا گرم بنا دیا اور ان کے بلڈ کے اندر اس طرح سے فیلنگس ڈال دی کہ وہ خود بخود فضا کے مطابق سیٹ ہو جاتے ہیں. جن کو سویٹر بن بن کے دینے والا کوئی نہیں تھا, اللہ نے ان کے جسم کے اندر خود ہی انتظام کر دیا. تو یہ اللہ کی نشانی ہے. پھر دوسری چیز, وما یبث من دابۃ, اور جو کچھ زمین میں اس نے پھیلا رکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی جاندار ہیں, یعنی خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں. آیات لقوم یوقنون, نشانیاں ہیں البتہ یقین لانے والی قوم کے لیے. یعنی اس میں اب دوسروں پہ غور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے سب مختلف طریقے سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کس طریقے سے اس میں انہوں نے نشانیاں رکھ دی کہ یہ دابا, دابا کہتے ہیں دبیب سے, ہلکی چال چلنے والا, جیسے نرم نرم چال ہوتی ہے نا, اسی نے بھی ہر موونگ کریچر کو دابا کہتے ہیں. یعنی ہر چیز جو حرکت کر سکتی اس میں غور کر کے دیکھیں. ہرن کا چلنا دیکھیں کیسا, چوکڑیاں بھرتا ہے. بلی دیکھیں دبے پاؤں چلتی ہے, اس کے چلنے کی آواز ہی نہیں آتی. کتے کو دیکھیں اس کا چلنا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر ہم انسان کو چیز بناتے ہیں نا تو ہم صرف خوبصورتی کے لیے بنا دیتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت سا نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دنیا میں انسانوں کے چیزیں بنانے کے اندر جو چیزیں یوزفل ہوتی ہیں نا, ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہوں. یہ جملہ لکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ضروری نہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہیں وہ خوبصورت بھی ہوں, اور اس کے اپوزٹ وے میں جو چیزیں خوبصورت ہیں ضروری نہیں کہ وہ کارآمد بھی ہوں. مثلا ہمارے ڈیکوریشن پیسز, آپ کو پتا کہ ہمیں ڈیکوریشن پیس بنا بنا کے سجانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہماری کام کی چیزیں خوبصورت نہیں. مثلا ویکیوم کلینر, ڈل سا, موٹا سا, پتلا بھی ہوگا, اس کو ضرورت کے تحت بنایا جاتا ہے. وہ کہاں مڑ سکے, اس کی پائپ کتنی لمبی ہو, اس کو کیری کرنا کتنا آسان ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو. اور بھی کئی مثالیں لی جا سکتی ہیں نا. آپ کی گرائنڈنگ مشین, اس میں افادیت کا پہلو ہے, اسی لیے پھر ہم کرسٹل کے تھوڑے ڈیکوریشن پیس بنا لیتے ہیں کہ چلو خوبصورت چیزیں بھی رہیں. لیکن اللہ کی تخلیق میں کیا ہے کہ جمال اور کمال دونوں ساتھ ہیں. ہمارا کمال فرق ہے, جمال فرق ہے. اللہ تعالی کائنات میں چیزیں خوبصورت بھی ہیں, اور صرف یوں نہیں پڑی ہوئی کہ یہ ایک ڈمی چیز ہے. ہر خوبصورت چیز کے پیچھے اس کا کوئی مقصد بھی ہے. اب ذرا دیکھیے، ایک چاند وہ ہے جو ہماری شاعری میں پیش کیا جاتا ہے، محبوب کا چہرہ چاند کا، اور ایک چاند اللہ کا ہے. اب ہماری رات کو خوبصورت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند دے دیا، کیا چاند کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں کہ صرف خوبصورت بنا ہوا ہے؟ ہم تو اپنی دیوار پہ ایک بیکار ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں اتنے ہزاروں کا خرید کے. اللہ نے آسمان کے اوپر ایک خوبصورت چاند نہیں سجایا کہ بس ایسے اس کو لوگ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اور ماں مامو یاد کراتی رہیں بچوں کو. اللہ نے اس چاند کے پیچھے کتنے مقاصد رکھے. ہمارے پھلوں میں جو جوس پیدا ہوتا ہے وہ چاند سے پیدا ہوتا ہے، ہماری رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا چاند سے، سمندر کے جو مد و جزر ہیں اس کا چاند کی تاریخوں کے ساتھ تعلق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یقین آتا ہے پھر اللہ کی یہ نشانیاں دکھتی ہیں. بے یقینی کی تو نماز بھی نماز نہیں ہوتی. بے یقینی سے تو آپ کوئی کام کریں گے نا تو تردد ہوگا. جس وقت آپ کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ کائنات میرے رب کی ہے، اس نے پیدا کی ہے، اس نے بنائی ہے، انشاءاللہ آپ کو یقین آئے گا. پھر فرمایا وقت اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو آسمان سے اللہ نے رزق نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات لقوم یعقلون، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کتنی چیزیں اس میں آ گئی، پہلے انسان کی ذات، پھر جاندار چیزیں، اب رات اور دن کا آنا جانا. کیا نشانی ہے؟ ایک ایک ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رات اور دن آنے جانے میں کیا نشانی ہے. اگر رات نہ ہو تو انسان کام کر کر کے تھک جائے، پاگل ہو جائے. آپ دیکھیے کہ دن لمبے ہوتے ہیں تو پورا پورا دن لوگ کام کرتے ہیں نا، لیکن رات ایک قسم کے سکون اور اس چیز کی دلیل ہے کہ اب کام ختم، اب سورج بھی سو گیا، اب تم بھی سو جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ رات غم کی علامت ہوتی ہے نا، جب رات کے بعد صبح ہوتی ہے نا تو انسان کو اس چیز کا پیغام ملتا ہے کہ تمہارے غموں کے بعد بھی خوشیوں کی صبح ہوگی. یہ مایوسیوں سے زیادہ امید کا پہلو ہے. جب دن ڈھلتا ہے، بہت دن ہوتا ہے اور وہ رات میں ڈھلتا ہے، تو انسان کے تکبر کو توڑتا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ دن کتنا چمک رہا تھا اور اب ختم ہو گیا، تمہارا عروج بھی نہیں رہنا. کوئی فخر نہ کرے، کوئی تکبر نہ کرے، ایک ہی ذات ہے جس کو ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی یہ رات اور دن کائنات ہمیں کتنا کچھ سکھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ غور کے نتیجے میں ہمیں بتایا. پھر اس کے بعد دیکھیے آسمان سے جو رزق اترا، یہاں قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے کہ بارش کو رزق کہا گیا. یہ نہیں کہا کہ جو آسمان سے مائن پانی اتارا، بلکہ کیا کہا، ہم نے رزق اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی فصلیں پکتی ہیں، جو بھی چیزیں، وہ آسمان کے بارش کے پانی سے. ایک سال بارشیں نہیں ہوتی تو قحط پڑ جاتا ہے. جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں دیکھیے کہ بالکل ہی لوگ قحط زدہ ہوئے میں ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ زمین موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. کیسے؟ بالکل بنجر ہوتی ہے. کسی ایک ایسی جگہ سنگ گزرتا ہے کہ جہاں سے کچھ بھی نہیں دکھتا، لیکن بعد میں وہاں آپ دیکھتے تو سبزہ ہو چکا ہوتا ہے. آج جو درختوں کی ٹہنیاں سوکھی ہوئی دکھتی ہیں، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ پتے بھی ہوں گے، اور وہ پتے سبز کے بعد پھر پیلے اور سرخ بھی ہوں گے. یہ اللہ کی شان ہے نا کہ کیسے بنجر زمین کو ہرا کر دیتا ہے. تو ایک انسان جو بنجر ہے، جو آج ڈپریشن میں، آج اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی بیکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نئی امید دلاتا ہے کہ دیکھو اٹھو، جیسے یہ پتے اترے ہوئے دوبارہ لگ جاتے، تمہاری زندگی میں بھی خیر آئے گی. مت ہمت ہارو، تم بیمار ہو گئے ہو، اپنے پر رحم مت کھاؤ، تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ہرا کر دے گا، سرسبز کر دے گا. کوئی بھانج عورت ہے جس کو امید نہیں اولاد کی، اللہ اس کو کہتا ہے غم کیوں کرتے ہو، دیکھو اس کے سارے پتے اترے تھے، پھر اس کے بعد اگلے ہو گئے. اللہ کتنے پیغام دیتا ہے کہ سارے اترتے ہیں پھر لگتے ہیں دوبارہ. مصیبت اپنی شدت پہ آتی ہے، بیماری اپنے جوش پہ آتی ہے، پھر صحت ملتی ہے. وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، ہوائیں کبھی شمال سے چلتی ہیں، کبھی جنوب سے، کبھی پورب سے، کبھی پچھم سے، کبھی بحری ہوائیں، کبھی بری ہوائیں، کبھی رات، کبھی دن کو، کبھی سمندری ہوائیں، کبھی خشکی کی طرف سے ہوائیں. کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف پودوں کے در پھولوں کے جو پولن گرینز ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے دوسری طرف ڈالنے والی ہوتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو جس پہ لگتی ہیں لو لگتی ہے اور وہ جلا کے رکھ دیتی ہیں. ایک ہوا اور وہ اللہ کے حکموں پہ چلتی ہے. یہ کائنات ہمیں بول بول کے سکھا رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. دیکھیے ہواؤں میں کتنی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ صرف ایک انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا کھولی تھی قوم عاد پہ اور ان کے گھر اڑ گئے. صرف ہوا اتنی سی اللہ نے کھولی، یہ اللہ کے لشکر ہے، جیسے ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اتنے گروپس وہاں بھیج دو، ان کو لڑو، ان سے مرو، ان کو مارو، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں. ہواؤں کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جب دیکھتا نا کہ انسانوں میں کوئی انسان جو ہے وہ سرکش ہو گیا، تو پھر اللہ اپنی نعمتوں میں کسی ایک نعمت کو سرکش کر دیتا ہے. قوم نوح پہ اللہ نے ایک پانی کو کہا جاؤ تم سرکش ہو جاؤ، کھلا برسو، اتنا برسو ان کے اوپر کہ یہ ڈوب جائے، ڈوب گئے. قوم عاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، نمرود کو مارنے کے لیے اللہ نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا، ابابیل بھیج دی ابرہ کے لشکروں کو مارنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کا کتنا مانتی ہیں. ہمارے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے نا کہ یہ اتنی بڑی، آسمان بڑا کہ ہم بڑے، چاند بڑا کہ ہم بڑے، یہ سب بڑے. تو جب یہ اتنے بڑے ہو کے اللہ کی مانتے ہیں تو میں اتنی چھوٹی ہو کے اس کی کیوں نہیں مانتی؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، تیسری چیز آ گئی، پہلے مومنین، پھر یوقنون، اور اب عقل کی بات ہے. یعنی ایمان کو پیچھے بھی ڈال دو، اپنی عقل کو استعمال کر لو تو تمہیں یہ چیزیں بول بول کے بتائیں گی کہ یہ سب کس نے پیدا کیا. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. میں جب یہیں لاسٹ ٹرپ میں ہمیں ایک موقع ملا شپ پہ جانے کا، تو بالکل اینڈ کے اوپر میں باہر عرصے پہ آئی تو وہاں دو تین لڑکیاں کھڑی تھی. ایسے میں نے ان سے بات شروع کر دی، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ان سے، آر یو مسلم؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا آر یو کرسچین، یا آر یو جیو، یا آر یو ہندو، نہیں، کیونکہ فطرتاً ہر مسلمان ہے. تو میں نے کہا آر یو مسلم؟ تو کہنے کی نو. میں نے کہا واٹ آر یو؟ کہتی آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. میں نے کہا اچھا، خیر بات کرتے رہے. تو میں نے کہا کہ اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے نا، سورج، یہ آسمان، چاند. اٹس جسٹ لائک کو انسیڈنسز، یہ ایک بڑا خوبصورت لفظ بولتے ہیں امریکن یا دوسرے بھی، اتفاقات کا مجموعہ ہے. ایک اتفاق سے چیز ہوئی، پھر دوسری اتفاق سے ہوگی، پھر اتفاق ملتے گئے، اتفاق سے سورج بن گیا، اتفاق سے چاند بن گیا. بس کی سنتی رہی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جس جہاز میں بیٹھے یہ چل رہا ہے کہ ایسی کوئی چلا رہا ہے اس کو؟ کہتی یس کوئی چلا رہا ہے. میں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کو کوئی نہیں چلا رہا، کوئی پائلٹ نہیں اندر، ایسے ہی ہمیں انہوں نے دیا ہوا، یہ خود ہی چل رہا ہے. کہ اٹس ناٹ پاسبل. تو میں نے کہا اس چھوٹے سے سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جہاز خود نہیں چل سکتا، اس کائنات کے اندر جس میں اتنا ویکیوم ہے یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ کہتی ہے لاٹ آف سینس. اس بات کی سینس تو بہت بنتی ہے. بس یہ باتیں کر کے پھر میں ہٹ گئی کہ اب یہ ضرور سوچے گی. یعنی غور کرے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، کسی دین کی ضرورت نہیں، کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں، تم اپنی عقل سے پوچھ لو تو تمہیں پتہ گا کہ یہ اللہ نے بنایا. اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے جو مختلف طریقے ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے، اس میں ایک عقل بھی ہے. انسان کی عقل پہ اگر کسی کی چھاپ نہ ہونا تو وہ عقل بھی انسان کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے. کوئی مذہب کے ساتھ تعلق رکھے نہ رکھے، یہ فطرت میں انسان کی انسٹنکٹ میں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بلی ہے نا، آپ اس کو دودھ دیتے ہیں تو وہ بڑے پیار سے آپ کے پاؤں چاٹنے لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اچھا آپ نے دودھ دیا. لیکن وہی بلی آپ کے کچن میں سے چپکے سے گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کے بھاگتی ہے تو کبھی وہاں کھڑی ہو کے کھائے گی؟ کہاں کھاتی ہے؟ دور جا کے چھپ کے کھائے گی. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ وہ دودھ جو آپ نے اس کو ڈالا ہے یہ اس کے لیے حلال ہے، یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو گوشت کا ٹکڑا میں نے اٹھایا یہ چوری کیا میں نے، یہ میرے لیے حرام ہے. ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والی بلی کو جب یہ پتا ہے حلال ہے یہ حرام، تو انسان کی عقل کو کیوں نہیں پتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل استعمال کرو. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 6 میں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کتنی پیاری بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم نے تو یہ باتیں بتا دی، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس میں توحید کے دلائل ہیں، اس میں بہت سارے برہان ہیں. اب بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ کس بات کے بعد ایمان لائیں گے؟ کس بات کے بعد ایمان آئے گا؟ یہاں دیکھیے کہ بعد حدیث اللہ و بعد آیاتہ، یہ مراد ہے. یعنی اللہ کے باتوں کو، بعد اللہ کا لفظ ہے نا، اللہ کے بعد نہیں بلکہ بعد حدیث اللہ. قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، جیسے حدیث نبوی ہے نا. حدیث کہتے ہیں بات کو، نئی چیز کو حدث کہتے ہیں، اسی سے پھر محدث ہے بدعت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کے بعد پھر کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ وہ آیاتی ہی یومنون، اور اس کی آیتوں پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس کے بعد تم کس پہ مانو گے؟ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز بات نازل کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک پہ غور و تدبر کرنا یہ سراسر عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ان کا حل کیا؟ وہ آگے بتایا جا رہا ہے، ویل لکل افواق اثیم، تباہی ہے ہر اس بہتان تراش اور گناہگار کے لیے، کون؟ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یصر مستکبرا کلم یسمعها، پھر وہ انہیں سنتا ہے، ازراہ تکبر اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں، فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ سٹبن قسم کے، ٹھیٹ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں لفظ افاق آیا ہے، افاق سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ افق کہتے ہیں طوفان کو، یعنی طوفان جو ہوتا ہے نا، تو جھوٹ کو افق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو اس کو بھی آیت افق کہتے ہیں، سورۃ نور میں گزر چکی آیت۔ تو جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا طوفان گھڑ لیتا ہے، یعنی جس طرح کہنا چاہیے نا بہتان گھڑ لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں اللہ کی بجائے دوسروں کا تصرف سمجھتے ہیں، شرک کرنے والے، اپنے بتوں اور دیویوں کے نام پہ ان چیزوں کو لگانے والے کہ فلاں دیوی کا سے یہ عذاب آیا۔ عذاب تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہریکینز آتے ہیں نارتھ امریکہ میں، خاص طور پہ بہت سارے ہیں، جس کو آپ سمندری طوفان کہہ لیں گے، تھنڈر سٹورم کہہ لیں، یا جیسے سونامی ایک آئی تھی، تو اس کے لیے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ چند سال پہلے ہیوسٹن میں بھی ایک آیا تھا، تو کسی کو ریٹا، کسی کو کچھ نام ہے نا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ نام کن کے ہیں۔ یہ نام وہ جو فلاں طوفان کو فلاں نام، لوزیانا میں آیا تو اس کا یہ نام، ہیوسٹن میں یہ نام، یہ نام ان کی دیویوں کے ہیں۔ اور جب اس کی بھی ہسٹری میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ اس دیوی نے طوفان بھیجا، اور ہم آنکھیں بند کر کے پیار سے ریٹا 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 کہتے رہتے، ریٹا آیا ہوا ہے، کرسٹینا آئی ہوئی ہے، فلاں آئی ہوئی ہے، وہ صرف ان کی دیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ باندھتے ہو، کائنات میری ہے، میرے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، میں اس کو روکتا ہوں، تم فلاں دیویوں کے نام پہ لگاتے ہو۔ اور کچھ نہیں تو آج کے دور کا سب سے فیمس شرک ہے مدر نیچر، از جسٹ لائک مدر نیچر بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی اس میں سزا اور جزا نہیں ہے، یہ تو کچھ سالوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہی ہے، اور ہوا کا پریشر بڑھتا ہے تو یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ افواق ہیں، ویل لکل افواق نسیم، بہت بڑی خرابی ہے اس کے لیے جو بہت گناہگار ہے۔ اسیم فعیل کا وزن ہے، یعنی بہت گناہگار شخص، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور ہلاکت کو بھی ویل کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان آیتوں پہ غور کرنے کی بجائے اس کو سن کے انسنا کر دیتے ہیں، ان کے کان پہ جون ہی نہیں رینگتی، مانگنے کے لیے سنتے ہی نہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، دوسروں سے جب انسان معروف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، اور بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو خبر دے دو کس کی؟ فبشرہ بعذاب علیم، بس بشارت دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ وإذا، اور جب، علیم من آیاتنا شیئاً نتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے، اسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ کیا؟ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہوگی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئاً، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ نہ ان کے کچھ کام آئے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہاں ویسے تمام لوگوں کو جو تکبر کی وجہ سے بات کو سنا انسنا کر دیتے ان کا انجام بتایا گیا کہ ایسے لوگ پھر ان کے پیچھے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ یا دیکھیے، وَإِذَا عَلِمَ، کچھ نہ کچھ بات اندر ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات جو کچھ بھی پیدا کیا ہوا ہے یہ سب ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تھوڑی سی اندر چونت جاگتی ہے، یعنی ایک ہلکی سی کرن آتی ہے ان کے اندر ہدایت کی، لیکن پھر ڈھیٹ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہو جو اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو، وہ دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا، اور اس کے کچھ انداز ہوتے ہیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں، انسان اس کا ذکر سن کے ہی بات کو بدل دیتا ہے، انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، لیکن کسی لمحے میں اس کے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑ جاتی ہے کہ اس کو لگتی ہے کہ بات تو سچ ہے، یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریئلائزیشن کرے کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے، میرا جھٹلانا یا میری مخالفت درست نہیں تھی، لیکن وہ اندر کی انا کا احساس اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کھلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو حق بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد سنا سنا کر دیتے ہیں، کیوں کہ ماننا نہیں چاہتے، ان کا دل نہیں چاہتا۔ کسی جگہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی چرچ میں جانا کیوں منع ہے، مسلمان بچوں کو ماں باپ چرچ میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ پوچھنے والی بچی تھی ینگ، میں اس کا منہ دیکھ رہی، میں نے کہا آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں آپ مجھے بتائیں، یس میں بتائیں کہ چرچ میں جانا منع ہے کہ نہیں، کیوں منع ہے، منع ہے تو کیوں منع ہے؟ میں کبھی بھی ایسے سوالوں کے جواب نہیں دے۔ میں نے اس کو سے دیکھا، میں نے کہا پہلے آپ بتائیں کہ آپ اس وقت نماز پڑھی ہیں؟ کہتی آپ یہ پوچھ رہی ہیں، میرے بات کا جواب۔ میں نے کہا کہ میری بات کا جواب یہ کہ اگر پھر اس ساتھ جو تھی یا وہ بھی تھی اس نے مجھے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتی، لیکن اس سوال کا جواب دیں گے چرچ آنا چاہیے کہ نہیں۔ اب میں اس کو براہ راست کہنا چاہیے تھے جا سکتی ہو، کہ میں نے اس کو میں کہا دیکھے کہ اسلام میں ہر کام ترتیب سے شروع ہو، اگر ایک شرک کرتا ہے نا تو اس کے بعد وہ جو مرضی گناہ کرے اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ شرک ادگی میں اس کے باقی نیکیاں بھول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پوری آزادی وہ کچھ بھی کرے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ آپ مجھے سیدھا سیدھا بتائیں ہم کیوں نہ جائیں، اور ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی ہماری مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا میں تو آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے اپنی نماز کی فکر کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی، لیکن چونکہ وہ رونت تھی نا اندر بڑی ہوئی، تو ایسے ہی ذرا سا چہرہ سے ایکشن سے اس نے ثابت کیا ہاں میری بات کا تو جواب دیا نہیں، کچھ اور کہہ دیا، تو پلٹ کے چلی گئی۔ تو مجھے یاد آ جاتی باتیں کہ اندر دل میں بات اتر جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ جو ہمیں پھر دین کی طرف آنے نہیں دیتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی بڑائی کا احساس کبھی دوسرے کی بات سمجھنے نہیں دیتا، جب تک آپ کی اپنے دل میں کنوینس نہیں ہوتی نا آپ کبھی دوسرے کی بات کو کنوینس نہیں کر سکتے، یعنی جس چیز سے آپ متاثر خود نہیں ہوتے آپ دوسرے کو نہیں کرنے دیتے، اور جب تک انسان ایک خاص خول سے باہر نہیں نکلتا نا اس کو بات نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ جو خود اپنی بڑائی کے احساس میں، ان کو اللہ کی بڑائی کہاں دکھے گی؟ کبھی دکھ بھی جائے تو مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور دیکھے ہم نے دین پڑھنے والے، اور ہم نے دیکھے مولوی، اور یہ ایسے اور ویسے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ یہ جو لفظ یہاں ورا ہے نا آیت نمبر 9 کے شروع میں، یہ ورے اور پرے دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ سورہ کہف آیت 106 میں بھی یہ لفظ آیا، یعنی آگے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پیچھے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور پردے کو کہتے ہیں آڑ کو، کیونکہ ایک چیز پردے کی ایک طرف ہوتی ہے دوسری دوسری طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ورا کے کیسے برزخ، ورا برزخ کو بھی کہتے ہیں، یعنی موت کے پردے کے بعد جو چیز ان کو آگے دکھے گی وہ جہنم ہوگی، ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم۔ مراد یہ کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہوگا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آج دنیا میں جو غلط کاموں کے نتیجے میں ان کو سزا مل رہی ہے یہ وہاں بھی موجود ہوں گی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو کیا ہوگا، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو دنیا میں انہوں نے کمایا وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ جو ان کے دوست تھے، جو ان کے مددگار تھے، جو معبود تھے، جن کی باتوں میں آ کے یہ دین کو چھوڑتے تھے، ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح وہ اولادیں، وہ مال، وہ جتھے، وہ بڑے بڑے گروہ جن ناموں پہ یہ فخر کرتے تھے، قیامت کے دن وہ کوئی ان کو کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تو خود اس وقت پریشانی میں ہوں گے، اور قیامت والے دن یہ تنہا کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من دون اللہ اولیاء، اور وہ تمام چیزیں جن کو انہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھا تھا، اولیاء بنا رکھا تھا، وہ چیزیں بھی ان کے پاس نہیں آئیں گی۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے اوپر بڑا عذاب ہے۔ پوری بات کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لوگ کائنات پہ غور نہیں کرتے، تکبر کی وجہ سے بڑے بنتے ہیں، اور انکار کی وجہ سے تکبر، اور تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دینا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب کی طرف آتے نہیں ہیں۔ آپ کبھی لوگوں کی رونت دیکھا کریں کتاب کے معاملے میں، اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوڑے، اب آج کے دور میں ہم کتاب پڑھے، لو ہم نے نہیں پڑھی، بہت بھی شوق کریں گے نا، یہ کہیں گے ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سوچ لیتے کہ ہم چونکہ بڑے ہو گئے، ہم نے زندگیاں گزار لی ہیں اور ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سنی انسنی کرتے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ ایک سیل کا سائن لگ جائے نا کسی بھی شہر میں، تو ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہمارے گھر میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے کہ نہیں، ہم یہ بھی سوچ کے لے لیتے ہیں کہ چلو جی لے کے رکھ لیتے ہیں، کسی کو تحفے میں دے دیں گے، اچھا کسی دوست کے لیے لے لیتے ہیں، وہاں کھڑے کھڑے لوگ فون گھما رہے ہوتے ہیں، تمہارے لیے بھی لے لو، کیونکہ اس کی قدر کا احساس ہے یا اس کے اندر دل پڑا ہوا ہے نا۔ لیکن اس کے برعکس بعض دفعہ قرآن کی دعوت لوگ اتنا مطلب لاوبالی قسم کا احساس، جیسے بچہ ہے نا اس کے سامنے آپ کوئی بات کریں جس سے اس کو فائدہ ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کینڈی چاہیے، اس طرح بعض بچوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کی اندر کی بڑائی، حاضر خدن، یہ تو ہدایت ہے، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہاں لفظ خدن پہ دیکھیے گا، خدن ایک اسم ہے، ابھی صرف اتنا ہی اگر آپ سمجھ لیں، اسم ہے، کام نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ یہاں ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ کتاب ہادیہ ہے، ہادیہ راہ یا ہادی ہے، اس کی جگہ ہدن کہہ دیا کہ یہ کتاب تو سراسر ہدایت ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہو، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شیر جیسا بہادر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بہادر ہے، اور کسی کو کوئی ماں کے یہ میرا بیٹا تو شیر ہے، تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کو زیادہ بہادر ثابت کیا، یہ ہے۔ اب وہ شیر نہیں ہوتا، وہ شیر جتنا بہادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کتاب کی جو خوبی بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے کہ یہ تو راستہ دکھانے والی نہیں، بلکہ یہ تو سراسر ہدایت ہے۔ اور سوچئے جو لوگ اپنی زندگی کے کتنے سال گزار گئے اور ابھی تک انہوں نے اس کتاب کو کھولا ہی نہیں، ہدایت لی نہیں، صرف چوما ہے، وظیفے پڑے ہیں، یا جن بھوت بگائے ہیں، یا اس کے کچھ تعویذ بنا کے پہنے ہیں، کہ انہوں نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ یعنی کتاب اپنی اصل کے اعتبار سے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ پھر اس کے ریلیونٹ چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھو، تجوید کے ساتھ اس کا ترجمہ یاد کرو۔ ہم جو بھی کورسز میں ترجمہ یاد کراتے ہیں، یا آپ کو کوئی اس کی تجوید سکھاتے ہیں، یا روٹ ورڈ سکھاتے ہیں، یا اس کی تفسیر، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ مقصد تو نہیں ہے، ہم سمجھ رہے کیوں؟ تاکہ اس ساری تفسیر سے ہمیں ہدایت مل جائے، عمل کی باتیں مل جائیں، اور جس تعلیم کے نتیجے میں عمل کی باتیں نہ ملے وہ بوجھ ہے، وہ صرف علم کا بوجھ ہے کہ ذرا ہمارے کندھوں پہ اتنی ڈگریوں کے بیجز لگ جائے۔ اصل جو پیغام ہے نا وہ یہ ہے کہ بچ جائے، راستہ دیکھنا ہے، اور یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے۔ اور جو لوگ اس سے الگ نکلتے ہیں پھر ان کی زندگی آپ دیکھیے کتنے اندھیروں میں۔ آج لوگ قرآن بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، تلاوت بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کی آیتوں کے وظیفے بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کے تعویذ بنا کے بچوں کے گلے میں شوق سے ڈالتے ہیں، بچوں کی شادیوں پہ اس کو بیٹیوں کے سروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے سائے میں چلے جائیں، اور جو چاہیں کریں، لیکن جو آیت کی بات کریں تو ان کا رنگ اڑ جاتا ہے، نہیں نہیں زندگی مشکل ہو جائے گی، یہ تو بہت مشکل ہے، اس کے بغیر یہ اچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہوگی عقل نہ فکر کریں گے، یہ سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو اس کی بات کو نہیں لینا چاہتا اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس لیے بھی آپ دیکھیے کہ کتاب کفر اور شرک سے نکالتی ہے، جب تک ہم اس کتاب سے نہیں جڑتے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جو چھوڑا ہوا بڑا معمولی سمجھ کے کیا واقعی وہ معمولی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ تعالیٰ ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ پیچھے چھ نشانیوں کا تذکرہ تھا، اب ساتویں آ گئی، سمندروں کا مسخر کرنا۔ اور جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کو تو اس آیت کو پڑھ کے بہت زیادہ خوف آنا چاہیے کہ کون سی طاقت ہے جو سمندر کو کناروں پہ آ کے روک دیتی ہے۔ آپ سوچئے کتنے جوش سے پیچھے سے موجیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر سمندروں کے کنارے اونچے نہ ہوتے پہلی بات, دوسری چیز کبھی آپ سمندر پہ اگر گئے ہوں کراچی میں, اگر آپ کو اتفاق ہو کلفٹن پہ یا ہاکس بے میں, اور آپ قریب سے بیٹھ کے غور کریں نا, پیچھے سے لہر آتی تو ایسے لگتا ہے بس یہ ہمارے اوپر ہی آ جائے گی, لیکن جو ہی وہ کچھ 100 فٹ پاس آتی ہے نا تو اگلی لہر اس وقت واپس جا رہی ہوتی ہے, اور وہ واپس جانے والی آنے والی کا زور توڑ دیتی ہے اور ایسے لگتا ہے اس کا سر جھک گیا اور وہ آ کے زمین پہ بھج جاتی ہے. اگر دو لہریں اکٹھی مل جائے نا تو یہ سمندروں کا پانی آ جائے. یہ جو سونامی بھی آئی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ لہریں واپس نہیں جاتی, جو آ رہی ہوتی ہے پچھلی اس کے ساتھ مل مل کے آپ دیکھتے پورے پورے شہروں میں پانی بھر جاتا ہے. کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو برف کے بارے میں, تو میں نے کہا شکر کریں یہ برف ہے, اگر یہ پانی ہوتا آپ کے گھروں کے باہر 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوتا تو آپ بتائیے کہ وہ مشکل تھی یا مشکل ہے. یہ غریب تو کچھ کہتی بھی نہیں, مت کہ موسم گندا, شکر کرے اللہ کا کہ اللہ سردیوں میں برف لاتا ہے, اگر گرمیوں میں لائے تھوڑی دیر میں یہ پانی بن جائے اور ہم ڈوبنے والے بن جائے. تو یہ ہر چیز میں میسج ہے کہ ان کائنات کی چیزوں سے سیکھو کیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی, اور سمندروں کے اوپر جا کے تو تدبر کرنا انشاءاللہ. اس لیے آج کے بعد کبھی مت کہیں کہ موسم گندا ہے, توبہ کرتے ہیں سب. اگر کبھی کہا ہے تو معافی مانگے کہ اللہ موسم گندا نہیں ہے, موسم تو اتنا پیور ہے, اتنی سفیدی, اتنی ٹھنڈک ہے. ہم گندے ہیں, ہمارے اعمال گندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرماتے ہیں آیت 12 میں, وَسَخَّرَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے کپر لگا دیا. مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, جو زمین میں ہے سارے کا سارا ان میں سے. ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, البتہ اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اس آیت پہ بھی غور کیجئے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کہتے ہیں انسانوں تمہارے کام کے لیے لگی. سچ ہے, کوئی چیز دیکھ لیں, سورج چاند تارے پہاڑ پانی دریا ہر چیز کے لیے کام کرے انسان کے لیے. ہر دن ہزاروں انسان مرتے ہیں, سورج کو فرق ہے, چاند کی روشنی کپتی ہے, جس کا انسان ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ایک دن نہ نکلے تو انسان مر جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو تمہارے لیے سب کچھ لگایا, کون کہتا ہے میں غریب ہوں, کون کہتا ہے میرے پاس ملازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو ہمارے حکم سے باندھ دیا, جو لفظ ہے نا سخرا, یہ حکم بندھے کو کہتے ہیں, یعنی جو حکم کے ساتھ گیا اور وہ کام کہیں وہ کر جائے. اس لیے پکتی ہیں اور ایک سیٹ سسٹم کے ساتھ رہے, ہر چیز کرتے رہو. تم سوچو غور کرو تفکر کرو اس میں, اللہ یہ سب کچھ تمہیں کیا, تم اس کتلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہو. اللہ کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ کہ تم دے بن کے رہو. اگر اللہ تعالیٰ سمندروں کے اندر کشتیوں کو ڈبو دے تم کیسے چلو, وہی سمندر جس میں ایک سوئی رکھے ڈوب جائے, اور اس میں نو ٹنو ون کا جہاز رکھے تو وہ تیرتا رہے, اور جتنا بڑا جہاز ہو اتنا محفوظ ہے. فضاؤں میں آپ دیکھیں چھوٹی فلائٹ ہوتی ہے نا جو ہم کلوز کرتے ہیں, یعنی عرب کے ود ان کرتے ہیں, چھوٹی فلائٹس ہوتی ہیں, اس میں جہاز بہت کام ہے. بعض بہت ہی زیادہ وائبریشن ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے, لیکن جب آپ 10-10 گھنٹے کی فلائٹس کرتے ہیں بالکل پن ڈراپ سائلنٹ, کوئی شور بھی نہیں آتا. جتنا بڑا جہاز ہوگا اتنا کیور ہوگا. اللہ عالم, اللہ تعالیٰ کے لیے تو دو چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں غور کرو کہ یہ سب کچھ جو تمہارے کام لگایا ہوا اس سب پر تم کیا کر دو, تمہارا کتنا تفکر ہے, تم کتنا غور کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اس لیے کل الذین آمنوا یغفروا الذین لا یرجون ایام اللہ, جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں, جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. یہاں چھوٹی سی بات ہے, تھوڑی سی اس کو سمجھنا پڑے گا. ایک لفظ ہے اس میں ایام اللہ, ایام کا لفظ یوم سے, یوم اللہ کے دن, یعنی لفظی ترجمہ اس کا دیکھیں گے نا تو اللہ کے دن. اب دن تو سارے ہی اللہ کے, پھر ایام اللہ کون سے ہیں, یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس میں کوئی بہت بڑا عذاب آئے, مثلا آپ اپنی شہر کی ہسٹری میں کسی موقع میں کوئی زلزلہ کر آیا ہوگا تو وہ ناروے کے شہر والوں کے لیے وہ ایام اللہ میں سے ایک دن تھا, یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا اظہار کیا کہ آپ کو اللہ یاد آ گیا. سمجھ رہے ہیں, دن سارے اللہ کے, یہ نہیں کہ جمعہ اللہ کا ہے تو جمعرات کسی اور کے, اور بدھ کسی اور کے, اور ویکینڈ تو ہے سارا شیطان کا, یہ نہیں ہے. دن سارے اللہ کے ہیں, لیکن وہ دن جس میں کوئی یا تو بہت بڑا عذاب آئے یا اس کا اپوزٹ کوئی بہت بڑی نعمت آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو برے دنوں کی توقع نہیں رکھتے. تو ایام اللہ کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دن. مگر اس سے مراد عموماً تاریخی دن, جس کو میموریل ڈیز کہتے ہیں, اس کا وہ ترجمہ ہوتا ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک ہی دن ایک کے لیے اچھا ہوتا ہے دوسرے کے لیے برا. مثلاً 10 محرم کا دن فرعون کے ڈوبنے کا دن تھا, بنی اسرائیلیوں کے نجات کا دن تھا. تو ایسے ہی دن, جیسے ایک ملک آزاد ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا دن ہے, لیکن جس ملک سے آزاد ہوتا ہے ان کے جھڑنے کا وہ دن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے, ان کو بتاؤ کہ ان دنوں سے نصیحت حاصل کرو. تذکیر بھی ایام اللہ ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے 5 مضامین ہیں. ٹوٹل 5 قسم کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دی ہے, اور اس میں جو 5ویں چیز ہے وہ ایام اللہ ہی ہے. کہ غور کرو, قوم نوح پہ عذاب کیوں آیا, قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا, ان سب کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کرو. تو وہ لوگ جو اللہ کی پکڑ کی امید نہیں رکھتے, واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرتے, ان کو بتاؤ کہ دیکھو کسی وقت تم پہ بھی یہی پکڑ آ سکتی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کر دے, کافروں کو نیست و نابود کر دے, اور ایسے لوگوں کو پھر پکڑ لو. سورت ابراہیم آیت 5 میں بھی آیا, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور نصیحت کیجئے ان کو اللہ کے دنوں کے ساتھ. پھر فرمایا, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ, پس جو کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, اور جس نے برا کیا تو وہ اس کے اپنے ہی خلاف ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اعمال کی اہمیت بتا دی کہ اچھا عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا, برا کرو گے تو برا ہوگا. پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں جو ایمان لائے کہ یغفرو, معاف کر دیں. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو اس دونوں آیتوں کے بیچ میں آتی ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہو. جب تک کسی انسان کے اندر انسانوں کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیفوں اور ایزاؤں پر صبر کرنے کی عادت نہیں ہوگی, وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے کہ دین پھیلانے کی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو شیئر کریں گے کسی موقع پہ, لیکن 2-3 چیزوں میں جو دین کسی جگہ سے کسی کو ملتا ہے نا, تو ایک پہلی چیز تو آف کورس اس میں التقویٰ ہے. تقویٰ کے بغیر دین نہیں پھیلتا. علم پھیلنا اور بات ہے, دین نہیں پھیلتا. آج کے دور میں علم تو پھیلا ہوا ہے بہت, کتابوں کی صورت میں, کیسٹس کی صورت میں, مسجدوں مدرسوں کی صورت میں, دین نہیں پھیلتا. دین پھیلنے کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے. خدا للمتقین, اللہ نے پہلی دن ہی شرط لگا دی. دوسری چیز ہوتی ہے علم. آپ کے پاس اگر اللہ کا تقویٰ نہیں, پھر بھی آپ علم نہیں دے سکتے. آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو بھی آپ لوگوں کو اللہ کا دین نہیں دے سکتے, دین نہیں پھیلے گا. اور تیسری چیز ہوتی ہے معاف کرنے کی عادت, لوگوں سے درگزر. اگر آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کبھی نہیں کریں گے, کبھی دین کا کام نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن کیا کہا, تو میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تھا کہ لا تسریبا, آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس طریقے سے کام کیا جائے کہ لوگوں کو ان کی خطائیں یاد کروانے کی بجائے ان کے دل میں خود بخود شرمندگی اور توبہ کے جذبات پیدا کیے جائیں. اسی لیے اگلی آیت میں بتا دیے کہ من عمل صالحا فلنفسہ, بھئی اچھے کام کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا, ومن اساء فعلیہا, جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں, مانو کرو ڈنڈے کے زور پہ, میں کھڑی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, ابا کو بتاؤں گی, فلاں کو بتاؤں گی. اب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس آیت کے خلاف ہے. ہر ماں کی سوچ یہ ہونی چاہیے, اس کی تربیت کا یہ نقطہ ہونا چاہیے, حق اور باطل کا فرق بتا دیا, یہ ہے اور وہ, اور خود پڑ کھڑی ہو جائے. اب ان کو ان کا شعور استعمال کرنے دیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی وقت ہم نہیں ہوں گے. آج جو ماں باپ بچوں سے زبردستی نیکیاں کراتے ہیں نا, وہ یہ کیوں نہیں سوچتے آج آنکھیں بند ہو جائیں تو بچے تو کہیں گے شکر اللہ کا. اب کس کا ڈر رہا, نہ ماں گھر میں ہے نہ باپ گھر میں. عموماً یہ جملے سننے کو ملتے ہیں نا, چلو امی ابو گھر پہ نہیں ہے, آج کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, یہ بھی کر لیں. نہیں, اس کا ڈر دلائیں جو ہمیشہ گھر پہ رہتا ہے. ہم نہیں رہیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچ دو کہ اچھا کرو گے تو آپ کی مرضی، یہ نہیں کرتے تو خدا حافظ، پھر اتنی لمبی بحث نہ کرو، کیونکہ ثم الی ربکم ترجعون، ہر ایک نے لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے، اتنی لینینسی کے بغیر دین نہیں پھیلتا. جہاں دین کے نام پہ اتنی زبردستی ہو، میں کچھ ایسی چیزوں کو جانتی ہوں کہ اتنے سخت ان کے کرائیٹیرین ہیں کہ وہ آپ کو اپنے مدرسے میں داخل نہیں ہونے دیتے جب تک آپ ان کے کچھ ریچولس کو پورا نہ کریں. کسی نے مجھے بتایا، میں حیران ہو گئی سن کے، مطلب میرے لیے تو ناقابل یقین نہ یہ باتیں، اگر مجھے آپ لوگوں پہ اچھے گمان نہ ہو. کسی نے بتایا کہ کسی جگہ مسجد میں کسی کی ڈیڈ باڈی کے غسل کی بات تھی، کہ ان کو غسل کروانا ہے، یعنی کسی مسجد میں لے کے گئے کہ آپ اس مسجد میں اس کو غسل کریں، تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ یا آپ کے والد چونکہ ہماری مسجد کے ممبر نہیں ہے تو ہم آپ کو غسل بھی نہیں کرائیں گے. میرا گمان ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی وہ سچی خاتون ہے نا، اس بنیاد پہ کہ آپ ہماری مسجد کے ممبر نہیں رہے زندگی میں تو اب ہم آپ کو غسل نہیں دیں گے. یہ کون سا دین ہے؟ اس کا اندر یہ بات عام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد دین نہیں پھیلتا. دین نہیں پھیل رہا، دھوم دھام پھیلی ہوئی ہے. میں تو اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، میرا دل کانپتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں مٹی کے اندر چلی جاؤں کہ اللہ نہ جانے میں بھی تو ایسی نہیں. دوسرا بندہ واہ واہ سبحان اللہ، اس کے لیے کیا کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے کیا، لیکن اللہ کو پتا اس کا کیا نام ہے. ہمیشہ اللہ سے کہا کرے کہ اللہ وہ کام کرا جو تیری نظر میں پسندیدہ ہو، تو وہ دین دے جو میرے دل کو بدل دے. یہ نہ کہ من عمل صالحا کرتی رہوں لیکن فالی نفسی کی بجائے فالیہا پڑ جائے. بظاہر اچھے عمل ہے، اور آپ دیکھیں آپ چند جاہلوں کو اپنے سامنے بٹھا کے آپ ان کو لوریاں دیں، آپ ان کو نعتیں سنائیں، آپ ان کو کہانیاں سنائیں، وہ تو جاتے جاتے آپ کو چندہ دے کے چلے جائیں گے، وہ بھی خوش آپ بھی خوش. یہ کیسا دین ہے کہ جس کی زد عملوں میں نہیں پڑتی. آپ عمل والا دین لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ خوف ہوتا اس لیے کہ آپ کو خود بھی خوف ہے کہ جو عمل ہمارے ہیں، سچا دین سامنے آ گیا تو ہمارا سب سے پہلے نام کٹے گا. بعض دفعہ آپ دیکھیے ہمارے مسلمان ملکوں میں دین آنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ لیڈرز ہوتے ہیں. ان کو بتائے آج اگر اسلامی شریعت آئے گی تو یہ سارے لیڈر تو جیلوں میں چلے جائیں گے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جس دن لوگوں کو یہ پیغام مل گیا نا کہ دیکھو جو کر رہے ہو آپ کی مرضی ہے، ہم نے حق بتا دیے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. میں جب آج سے کئی سال پہلے امریکہ آئی، الحمدللہ فرسٹ ٹائم، بہت اچھے عالم ہیں، آپ میں سے کچھ جانتے بھی ہوں گے، ڈاکٹر فضل الہی صاحب، اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے. میں نے اپنی زندگی میں یعنی تقویٰ اور عمل علم کے اندر جو شخص دیکھے ان کو دیکھا، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت، ہمارا گھر کا تعلق ہے ان سے، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم جا رہی ہو، یعنی پاکستان میں رہ کے لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس امریکہ جا کے تو بس سب نے ایسے مادر پدر آزاد ہو جانا ہے. حالانکہ میں پچھلے 10 سالوں میں کچھ نہیں ایسا دیکھ کے آئی، وہاں تو اور زیادہ سہولتیں ہیں دین کا عمل کرنے کی، اندر رکاوٹیں. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا اور میرے بہت کام آیا، اور وہ کہتا کہ بیٹا دوسروں کی ہدایت کے لیے خود نہ گمراہ ہونا. کہ تم یہ سوچو کہ میں چلو کچھ نرمی کر لوں دین میں، دوسروں کو فائدہ ہو جائے، چلو میں یہ عمل نہ کروں، چلو میں اپنے کو ڈھیل، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ناراض نہ ہونا، کسی کو برا نہ کہیں. آج کے دور کا اتنا بڑا یہ شرک ہے کہ کسی کو غلط نہ کہو. ان کا غلط اشتہار ہے لگا دو، آپ کو پتہ شرک ہوگا لگا دو، اس لیے کہ کہیں وہ لوگ آپ سے ناراض نہ ہو، اس کو برا نہ کہو تاکہ ہمیں ووٹ نہ کم ہو. سیاست میں تو یہ کام چل سکتا ہے، دین میں نہیں چل سکتا. اگر آپ کے اندر جرت نہیں ہے نا حق کو حق کہنے کی، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ دین کے نام کے ساتھ اپنا نام لگائے. اتنا خوف آتا ہے اور لوگ اسی سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، من عمل صالحا فلی نفسی، جس کو اپنی قبر کی رات یاد رہے گی نا وہ کبھی کسی کے لیے گمراہ نہیں ہوگا. ومن اسا، جو برا کرے گا، فعلیہا. اب یہاں الا اور لی کا فرق ہے، لی حق کے لیے ہوتا ہے، فور میرے لیے، اور الا اپون ہوتا ہے، یہ میرے خلاف پڑے گا. یہی علم کبھی آپ کے حق میں پڑتا ہے اور کبھی آپ کے خلاف پڑتا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکمۃ والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. پیچھے ہم نے سورۃ دخان میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے تھا. اصل میں اب قرآن پاک کا بالکل آخری حصہ شروع ہو چکا ہے نا, اب مسلمانوں کے لیے تمام حجت ہے. مسلمانوں سے پہلے دنیا میں جو پسندیدہ گروہ تھا وہ بنی اسرائیل تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اب تم بھی سوچ لو, تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی وہ بنی اسرائیلی تھے. کتاب بھی دی, یہاں الکتاب سے مراد تورات ہوگی, والحکمہ حکمت بھی دی یعنی حکومت بھی مراد ہے اس سے. اور حکم کے مختلف معنی ہوتے ہیں. حکم کا ایک معنی تو ہوتا ہے حکومت, دوسرا معنی ہوتا ہے حکمت. اور حکمت کیا ہے؟ دینی معاملات اور احکام کی سمجھ اور فہم حاصل کرنا. بہت ساری چیزیں جن کا حکم دیا جاتا ہے اس کے اندر ان کی حکمت معلوم نہیں کی جاتی. لیکن حکم کا ایک تیسرا معنی بھی ہوتا ہے اور وہ ہے قوت فیصلہ. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں حکومت بھی دی تھی, حکمت بھی دی تھی, اور ان لاز کو جو تورات کے ذریعے ان کے اوپر آئے تھے ان کو لاگو کرنے کی اتھارٹی بھی دی تھی. آج مسلمانوں کو بھی یہ تینوں چیزیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی دیا, سب دیا, اور وفضلناہم علی العالمین, طیب رزق دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جہانوں پر برکت بھی دی, ان کو فضیلت بھی دی. وآتیناہم بینات من الامر, اور انہیں دین کے واضح احکامات دیے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. کوئی آج کے نا کہ آج کے نان مسلمز کو دیکھ کے کہ شاید ان کا دین واضح نہیں تھا, اپنے دور میں ان کو جو احکامات ملے وہ بالکل واضح دین تھے. اور امر سے یہاں مراد اقامت دین ہے, دین کو لاگو کرنے کی اتھارٹی. ساری ہدایات دی تھی, پھر ہوا کیا؟ اپنے لفظوں میں بھی صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, آج جو تمہیں سب دیا نا, یہ کل ہم نے بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا. سب دیا تھا ان کو, حکمت, حکومت دی, ان کو احکامات دیے, دنیاوی نعمتیں دی, بادشاہ بنے ان میں, ان میں انبیاء کرام آئے, ان کو کھانا ملا, تورات ملی. لیکن پھر آج وہ قوم بگڑی کیوں؟ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ. یہ ہے ہائی لائٹڈ پوائنٹ ادھر, کہ نہیں اختلاف ہوا ان میں مگر علم کے آنے کے بعد. کہ اختلاف ان پڑھوں میں نہیں ہوتا. ان پڑھوں میں تو اختلاف ہوگا, کس بات کا؟ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہمیشہ ہر دور کا بگاڑ علم والوں کے اختلاف کا بگاڑ ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوا؟ اس کی وجہ ہے آگے بغیم بینہم, سرکشی, بغی, بغاوت, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. اب ان دونوں لڑنے والے گروہوں میں حق پہ کون تھا, اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. کس بات میں؟ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ علم کے تکبر کی بات کرتے ہیں, اور سب سے برا تکبر علم والوں کا تکبر ہوتا ہے. کیوں؟ یہی تکبر ابلیس نے کیا تھا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے عام لوگوں کے ساتھ معافی کے رویے کی بات کی. کل للذین آمنوا, کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے, یغفروا, معاف کر دے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ معافی کی بات ہے, لیکن جن کے پاس علم آ گیا وہ کیوں نہیں مانے؟ دیکھیے, سمجھیے کہ آج کے دور میں آپ کو ارد گرد جیوز اور کرسچنز دکھتے ہیں, نان مسلم اس کو آپ کہتے ہیں, ان کو اپنے دین کا نہیں پتا. شاید ایسی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے بچوں کو اپنے اسلام کا نہیں پتا. ان کا مسئلہ ایک طرف ہے, ان کو مت سوچیں. اصل مسئلہ ان علم والوں کا, جو ان کے چرچز میں بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کے سنی گونگس میں تھے. اختلاف وہاں سے اٹھتے ہیں. آج بھی ان کے بڑوں کو پتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے, مانتے کیوں نہیں؟ بغیم بینہ ہوں. یہ نکتہ کہ علم والا دوسرے علم کی حقیقت جان بھی جاتا ہے, مانتا کیوں نہیں؟ آپس کی بغی. عام کسی کو بھی پوچھیں گے نا, وہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے دین کا نہیں پتا, آپ کا کیا پتا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی ساتھ ہو تو میرے ہسبینڈ بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اسلام, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ایون وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ کرسچینٹی. وہ ساری بات کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے دین کا نہیں پتا, آپ کے دین کا کیا بتائیں گے. اور ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں جن کو اپنا نہیں پتا ہوتا نا. آپ جب ان کو اسلام کی بات بتاتے ہیں وہ بڑے آرام سے سنتے ہیں, لیکن جن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے نا, کہ جو ایک دفعہ ایک خاص سوچ کا حامل ہو جاتا ہے نا, وہ دوسری سوچ کو قبول نہیں کرتا. اس کی چھوٹی سی مثال ہے, لکھے ہوئے پیپر پہ نوٹس لینا مشکل بھی ہوتا ہے اور اس سے شبہ بھی آتا ہے. اسی طرح جن ذہنوں پہ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے اور کھرچی جاتی ہے نا, وہ پھر بڑی ہی مشکل سے مٹتے ہیں. اور علم والوں کے ذہن ایسے, اور خاص طور پہ جو علم کے اندر شہرت بھی پالے, بڑے بڑے علامہ مفتی. میں جب قرآن پاک میں آیتیں پڑھتی ہوں, صریحاً شرکی آیتیں, میں کہتی ہوں فلاں شخص جس کو لوگ عالم کہہ رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ 10 کلابے ملاتے ہیں, کیا اس نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتے؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ایسے منع کیے؟ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پھر فوراً اس کا جواب مجھے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی, سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. پھر وہ نہیں سمجھ آنے دیتا, وہ مفتی رہے گا, علامہ رہے گا, لیکن وہ چھوٹا سا توحید کا بات اس کو سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس کی سوچ ایک خاص لیول پہ چلے گی. اس لیے بڑی اہم بات ہے, آپ اس وقت میرے پاس بھی سن رہے ہیں نا, تو مت کان بند کر کے سنیں. ایک دفعہ آپ نے کوئی بات سن لی, آپ کی سوچ بن گئی, بڑا مشکل ہوگا کھرچنا جب تک آپ کا دل گواہی نہ دینا کہ یہاں سے آپ کو جو چیز ملے گی وہ پیور ہوگی, کبھی سائن نہ کریں. اس لیے کہ ایک دفعہ غلط چیز جب کھرچی گئی, ذہنوں میں چلی گئی, اس کو کھرچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, آج امت مسلمہ کے بٹواروں کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ تعصب. پھر ان غریبوں کو خود بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. منافقین وہم لا یشعرون, ان کو شعور ہی نہیں. ایک بندے نے اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں, وہ دوا کھا لے گا. جس کو شعور ہی نہ ہو میں بیمار ہوں, وہ تو اور بد پرہیزی کرے گا. تو یہ جو بے شعور آپ بندے نا, یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کب اختلاف ہوا؟ من بعد ما جاءہم العلم. پہلی بات, علم والوں میں اختلاف ہوتا ہے, بے علموں میں اختلاف نہیں ہوتا. ایک علم والا اور بغیر علم والا آ جائے, کوئی اختلاف نہیں ہوگا. وہ کہے گا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا. دونوں جاہل ہیں, وہ دونوں ہی خوش ہیں. وہ کہتے ہیں سارے عالم ہی غلط ہیں, ہم ہی خوش ہیں. اختلاف ہوتا ہے جہاں دو علم والے آتے ہیں. وہ صبح سے شام تک ایک ٹیبل پہ ہاتھ پٹکتے رہیں گے, وہ دوسرے کی بات نہیں سمجھیں گے. وہ اپنے پوائنٹ کو لے گا, وہ اپنے کو لے گا. اور کون لے گا؟ جس کا دل بغی سے خالی ہوگا. اپنی ذات, انا, ایگو, کسی کی سپورٹ, کسی کو سہارا دینا. دیکھیے یہ اللہ کا دین ہے. یہ جب کسی انسان کا بن جاتا ہے نا, کسی نام کا بن جاتا ہے, تو رکاوٹ بن جاتی. وہ ہمارا نام ہی جو ہے ہمارے لیے ایک قسم کا شرک بن جاتا ہے. بعض لوگ پیٹریوٹزم کا نام لگاتے ہیں, جیسے ملکوں کے نام پہ پاکستانیت کا دعویٰ یا نیشنلٹی بیس. اسلام اس کو بھی شرک کہتا ہے. آپ لوگوں کو صرف پاکستانیت کی بنیاد پہ نہیں بلا سکتے کہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے, صومالیوں کی مسجد ہے, یہ بنگلہ دیشیوں کی مسجد ہے. رونگ ہے, یہ اسلام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مہاجروں کی مسجد ہے, یہ انصار کی مسجد ہے. کوئی ایک مسجد آپ نہیں دیکھیں گے, یہ اوس کی مسجد ہے, یہ خزرج کی مسجد ہے. مسجد کس کی ہے؟ ان المساجد للہ. لیکن جب علم کے بعد بغی آتی ہے, ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت. آپ سوچئے کہ جب ہمارے کردار ایسے بنتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے نام دین کے لگے ہوئے ہیں, اصل میں یہ اپنے لوگوں کو باہر سے بلانا چاہتے ہیں, اس نام پہ انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, یہ میرے گناہگار کان سنتے ہیں اور میں نہیں سننا چاہتی. ایسی اڑتی اڑتی باتیں مل جاتی ہیں کہ مسجدیں تو نام کی, اور یہ نان مسلم کہتے ہیں, مسلم نہیں کہتے. یعنی آپ یہ نہ سوچے کہ کوئی کسی کی چڑ میں کہتا ہے, یہ دوسرے لوگوں کی زبان پہ کہ صرف ایک گورکھ دھندا ہے, صرف کھانے پینے کے دھندے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی باتیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی باتیں ایسی ہو, اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو کوئی کسی کے لیے ایسا سوچتا ہے تو اللہ اس کے ذہن سے نکال دے. لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ کہ جب حق سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے فیصلے قیام کے دے گا ہمارے اور آپ کے لیے. کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, بس یہ ہے ایک سادی سی چیز, ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. آپ کیا کریں؟ فتبعہا, پس آپ اسی کے پیچھے لگ جائیں. سمپل سی بات. اور ولا تتبع اخوا الذین لا یعلمون, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. یہ ہے بچنے کا راستہ, اس راستے پہ چل پڑے جو اللہ نے دیا ہے. شریعت, یا شریعت کا لفظ ہے, دین کا لفظ آتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا دین دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. آج بھی آپ ان کی کتابوں میں 10 کمینڈمنٹ کے نام پہ پڑھیں گے, یہ بالکل وہی ہیں جو مسلمانوں کو بھی دیے گئے. شرک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لوگوں سے اچھا سلوک کرو, یتیموں کے حق دو. آج بھی وہی چیزیں تھیں, لیکن ان کے علماء نے جب مال کو اپنی دل کی خواہش بنائی, ان کے اندر مختلف سیکٹس بنے, انہوں نے ان 10 کمینڈمنٹس کو اتنا مشکل کر دیا, عام لوگوں تک وہ پہنچ ہی نہ سکا اور نتیجہ کیا ہوا؟ خواہشیں رہ گئی. انہوں نے تورات کو ایکسرسائز بک بنا دیا تھا, جو چاہا لکھا جو چاہا مٹا دیا. کسی کے پاس کتاب ہی نہیں ہوتی تھی, ایک نسخہ ہوتا تھا پورے ملک بات کا, اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ بادشاہ کے دربار کے پیچھے ایک چرچ ہوتا تھا, اس کے اندر رکھتے تھے اس کو. بادشاہ کو نہیں جانے کی اجازت, وہاں جو ایک پادری بیٹھتا تھا صرف وہ جاتا تھا. بادشاہ کے پاس لوگ مقدمے لے کے آتے, فیصلے کراتے. جب بادشاہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا کہتے جی آپ بتائیے عالم صاحب, پادری صاحب آپ بتائیں اس کا کیا حال ہے تورات میں. اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں, وہ اندر جا کے کھول کے پڑھ کے آتا. پھر لوگ اسی لیے اس پادری کی مٹھی گرم کر دیتے تھے, اچھا یہ جا رہے ہیں نا تو اس کو لکھ کے ہمارا نام دے دیں. اس طرح سے تبدیلیاں ہوئی دین میں, اور کسی کے ہاتھ میں دین نہیں آیا, اور تورات پوری کی پوری خواہشات کی بھینٹ چڑھ گئی. آج موجود ہے تورات لیکن ڈسٹارٹڈ, ختم بالکل. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کھانے میں کچھ کھانا بھی اور کچھ زہر کے بھی ذرے ہوں تو آپ کھائیں گے؟ وہ ایک ذرہ بھی منہ میں چلا گیا تو آپ کو بگاڑ دے گا نا. اصل تورات آج بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر دوسرے اضافے ہیں, اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اضافہ خواہش کا اضافہ ہوتا ہے. آج کے دور کے تو سارے اضافے خواہش کے ہیں. پہلے دور کے اختلافات دینی اختلاف تھے, علمی اختلاف تھا علماء کا, یعنی آئمہ کرام کے اگر اختلاف تھے یا ابن عمر یا ابن مسعود کی رائے کا اختلاف تو وہ علمی اختلاف تھا. آج کے دور کا اختلاف خواہش کا اختلاف ہے. ایک کہتا ہے سود حلال ہے, دوسرا کہتا ہے حرام ہے. یہ خواہش کا اختلاف ہے, یہ علم کا اختلاف نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ کرنا صحیح ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں, یہ خواہشوں کے اختلاف ہے. تو جہاں خواہش آ جاتی ہے وہاں دین ختم ہو جاتا ہے. فرمایا یہ لوگ کون ہے؟ الذین لا یعلمون. دیکھیے اللہ نے علم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. علم والے جب خواہش پرست ہوتے ہیں, اور خواہش ضروری نہیں کسی کی تو کھانے پینے کی ہوتی ہے, یقین کریں کچھ صرف کھانے پینے کی وجہ سے دین کو بدل دیتے ہیں. کچھ کا منصب اور جلال ہوتا ہے, کسی کی خواہشات نفس کی پوجا ہوتی ہے. جیسی خواہش ہوگی ویسے ہی اضافے ہو جائیں گے, اور حقیقت کیا کہ اصل دین نکل گیا, قرآن اور سنت نکلا, پیچھے جو مرضی کر لے. لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ, بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اللہ ولی المتقین, اور اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا دوست ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی فرقے کے موقف کی حمایت کریں گے تو اس دنیا میں شاید وہ آپ کا حامی بن جائے گا, لیکن کیا دن وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. وہ تو خود گمراہیوں کے عذاب میں ہوں گے, وہ دوسروں کے کام کیسے آئیں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر آج آپ نے کسی کو صرف اس لیے سپورٹ کر دیا کہ وہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ دے دے, آپ کو اسے کچھ مل جائے گا, کوئی عہدہ مل جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہوگا لیکن کل نہیں ہوگا, آخرت میں یہ سب کچھ جو ہے ہونے والا نہیں ہے. تو لہٰذا قیامت کے دن تو جو کام آئے گی ذات, وہ اللہ کی ذات ہے, اور وہی انسانوں کے لیے یہ ساری چیزوں کو کرنے والا ہے. یہاں چند لفظ تھوڑے سے رہ گئے. آیت نمبر 18 میں بصائر کا لفظ جو ہے یہ بصیرت کی جمع ہے, دانش اور کھلی دلیل کے لیے آتا ہے. قرآن پاک میں 5 جگہ بصائر کا لفظ آیا ہے, مراد اس ہوتے دل کی آنکھیں اور کسی چیز پر غور کرنا, یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتی وہ دل کی آنکھوں سے پھر دکھنے لگتی ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 21 میں, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا عملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے, کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور یہ مضمون قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے ہیں کیا ہم ان کو اچھے کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ جو عمل کریں اور جو عمل نہ کریں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں, دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی ظلم ہوگا کہ کچھ لوگ کام کر کے آئیں, اچھے کام کریں, محنت کریں, اور ان کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یا خراب کام کیے؟ اور اسی طرح وہ لوگ جو غلط کام کر کے آئیں کیا ان کو جنتیوں کے برابر کر دیا جائے گا؟ انداز بہت جھنجھوڑنے والا ہے. ام حسیبا, کیا گمان کیا, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, کیا تم نے ایسے سمجھا, کیا تم یہ سوچتے ہو, یعنی کہ ایسا ہوگا. الذین چرحوا, وہ لوگ جنہوں نے کمائی سیئاتی برائیاں. اجترحوا کا لفظ جو ہے یہ جرح سے ہے, جرح کہتے زخم لگانے کو, اسی سے لفظ جوارے ہے, یہ جو ہمارے لمس ہوتے ہیں نا, ہاتھ ناک کان, یعنی جس میں بھی کچھ نہ کچھ سینس ہے ان کو جوارح کہتے ہیں. تو انسان کا جسم جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے پھر اجترحوا کا لفظ آتا ہے, اور خاص طور پہ جب سیئات کے ساتھ آئے تو گناہ کا معنی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کانوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں, غلط کمائیاں کر رہے ہیں, ام نج الہم, کیا ہم کر دیں گے ان کو, کلذین آمنوا, ایمان والوں جیسا, یعنی کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے, نہیں. وعمل الصالحاتی, اور جو عمل صالح کرتے تھے, یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. سورۃ قلم میں بھی آتا ہے, افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے. اسی طرح سورۃ سواد میں بھی یہی مضمون آتا ہے کہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. سوا محیاہم, ان کا جینا و مماتہم, اور مرنا یکساں ہوگا. سا اما کمون, کیسا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات کی گئی کہ عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے, برے لوگوں کو برے کاموں کی بری جزا اور اچھے لوگوں کو اچھے کاموں کی جزا دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا سے مر جانے کے بعد ہر بندہ ایک ہی جگہ پہنچ جائے. ایک وہ شخص جو اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو بے لگام ہو کر بلا خوف و خطر دوسروں کے حقوق کو پامال کرے, اپنے ہی فائدے کو سوچے, دوسروں کے فائدوں کو نہ سوچے, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی دیکھیں کہ ایک اسٹوڈینٹ جو محنت کرتا ہے اچھے نمبر لیتا ہے, جو محنت نہیں کرتا وہ فیل ہو جاتا ہے. کیا کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ محنت کر کے خوب پڑھنے والے کو, اور کچھ نہ محنت کر کے بلکہ ادھر ادھر غلط وقتوں میں چیزوں میں وقت ضائع کر کے آنے والے دونوں کو فرسٹ کے درجے پہ کر دیں؟ یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اسی بے انصافی کی امید پہ دنیا میں جی رہے ہیں. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ یہ سوچ کے تو نہیں کر رہا کہ وہ اس کے بدلے میں جہنم میں جلے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں آج اسی بے انصافی کی امید پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ دیکھنا مر کے سب نے ٹھیک ہو جانا ہے. خام خیسی ہی باتیں ہیں, یہ تو لوگوں کے ڈراوے ہیں, اور ایسے نہیں اور ویسے نہیں. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اگلی یہ جو بات ہے نا کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا یکساں ہوگا, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. یعنی بدکار اور نیکوکار لوگوں کی دنیا کی زندگی کا بھی اگر تقابل کریں تو فرق ہوتی ہے. اللہ کے فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی اچھی شہرت ہوتی ہے, ان کی سچائی پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, ان کو دنیا میں سکھ اور چین ملتا ہے, دل مطمئن رہتا ہے. اس کے برعکس جو کافر لوگ ہیں یا جو چور زانی ڈاکو شراب خور, ان کو کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں ملتی, بدنام بھی ہوتے ہیں, پھر ان کے ضمیر کا بوجھ بھی ہوتا ہے ان پہ. کوئی شخص دل سے ان کی عزت نہیں کرتا, ہر وقت مقدمات کا اور حکومت کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے. تو بدکاروں کی تو دنیا کی زندگی بھی تلخیوں اور بے چینیوں میں گزرتی ہے. تو کیا یہ لوگ دنیا کی زندگی میں تو ایک جیسے نہ ہوئے تو مرتے ہی ایک جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں. اور ممات ہم کو دیکھیے تو موت بھی تو دونوں کی فرق ہے. ایک نیک کی موت کلمہ طیبہ پر آتی ہے, اس کو اچھی اچھی نشانیاں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی موت کے وقت اس کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو برے لوگ ہیں ان کی موت بھی خراب ہوتی ہے, اکثر ان کو موت بھی بری آتی ہے. عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ قسم پرسی کی حالت پہ جاتے ہیں, تو جب زندگی اور موت برابر نہیں تو سا ما یحکمون, کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو محیا اور ممات ہے نا, یہ مستر میمی ہے, اور یحکمون یہ فیصلہ کرتے ہیں. کون سا فیصلہ؟ یہ فیصلہ کہ اچھا کریں یا برا کریں, انجام ایک ہی ہوگا. خام خواہ خود کو کھپا رہے ہیں, ایسے ہی لوگ بس بات کرتے ہیں. یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کو برائیوں پہ دلیر کر دیتے ہیں, اور ایسی ہی چیزیں پھر لوگوں سے عمل کی بات چھوڑ دیتی ہیں. اب دیکھیے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹکٹ لینے والا اور ٹکٹ نہ لینے والا دونوں کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی تو کتنے لوگوں نے ٹکٹ خریدے، لائنوں میں لگے، ہزاروں ڈالر دیں پھر جا کے ایروپلین کی ٹکٹ لے، بس سیدھے جا کے بیٹھ جائے۔ ان کو یہ شک ہو جائے نا کہ ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ کتنا وزن لے کے آئے ہو، تو کتنے لوگ ہیں جو 20-25 کلو پہ رہے ہیں، وہ تو 50 کلو سے بھی اوپر لے لیں گے۔ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا، کہ آخرت کا نظام چل سکتا ہے اگر لوگوں کو اس طرح کھلی چھوٹ دیجیے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو کام یہاں کر رہے ہیں وہی کام ہمارے ساتھ وہاں ہوں گے۔ جو اچھا کرے وہ اچھی کی امید رکھے، اور جو برا کرے پھر وہ برے کی امید رکھے۔ اور اصل دین پھر چار چیزیں ہی ہیں کہ جو انسان اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرتا ہے اس کو برا ملے گا، اور حلال اور حرام کا فرق بھی انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے ابو ذر غفاری سے، کہتے ہیں کہ چار چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد رکھی ہے، جو ان سے ہٹ جائے اور ان پر عامل نہ بنے وہ خدا سے فاسق ہو کر ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ وہ چاروں کیا ہیں، تو فرمایا یہ کہ، یعنی پہلی چیز کیا ہے، کامل عقیدہ رکھے کہ حلال حرام، حکم اور ممانعت، یہ چاروں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بتائے، اس کے حکموں کی تعمیل کرے اور ان کو مانے کہ اس پہ مجھے عمل کرنا، اور حلال و حرام امر اور نہیں کا مالک صرف اسی کو جاننا، بس یہی دین ہے۔ اسی طرح سیرت ابن اسحاق میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں میں سے ایک پتھر نکلا تھا جس پر لکھا تھا کہ تم برائیاں کرتے ہو اور نیکیوں کی امید رکھتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاردار یعنی کانٹوں والے درخت میں سے انگور چننا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آج سے یہ نا غلط کر کے اچھی امید رکھنا، تو واقعی یہی بات ہے کہ بیج ڈالنا کیکر کا اور امید رکھنا کہ یہاں سے میٹھے آم ملیں گے۔ طبرانی کی ایک روایت میں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ رات بھر تہجد میں اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت ہے ایسی باتوں کی کہ لوگ اس پہ غور کریں، دیکھیں کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اپنے دوسرے عدل کی بات کی، یہاں تو وہ عدل ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اگلی آیتوں میں کائنات کے عدل کی بات ہے۔ کیا؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عدل اور انصاف پہ یہ کائنات قائم ہے۔ اور وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، بے مقصد نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے۔ اور حق کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق بدلے دیے جائیں گے، اچھے کیے تو اچھے، برے کیے تو برے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ تو عدل کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن بے لات لے ہوں گے، ہر شخص کو اس کے عملوں کی اچھی یا بری جزا یا سزا ملے گی، اور اس کے خلاف اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اس اصول کے خلاف زندگی میں تصور رکھے ہوئے ہیں ان کو قیامت کے دن بہت زیادہ مایوسیاں ہوں گی۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ اس عدل کو ماننے کی بجائے کیا کرتے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وعدلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ یہاں سے خواہشوں کی بات ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے گمراہ کر سکے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور خاص طور پر اس پوری سورت کے اندر سندھے کے خلاصہ ہے یہ. اور وہ کیا کہ خواہش کو الہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے انداز کیا رکھا ہے, افر ایتا, کیا تم نے دیکھا. مراد کیا ہے کہ غور کرو, من اتخذ, اس شخص کو جس نے بنا لیا, الہہو ہواہو, اپنی خواہش کو اپنا الہ. خواہش کو معبود کیسے بناتے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دین کی حدوں کو پار کرے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, اور ہر اس چیز کو اللہ کے دین میں شامل کر لے جس کو اس کی خواہش چاہے, اس کا نفس چاہے. بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا کہے, اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا کر دے. اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینا, اپنی عقل کو اہمیت دینا, کیونکہ عقل بھی ماحول سے متاثر ہوتی ہے نا, اور جب مفادات کی اسیر ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے کرنے لگتی ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو اپنی مرضی سے دین کے احکامات وضع کریں, کچھ نہیں ہوتا جی, کیا فرق پڑتا ہے. اکثر آپ لوگ جملے سنیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, لو اتنی بڑی بات تھوڑی ہے, ایسے نہیں ویسے نہیں. تو یہ ہے خواہش کا غلام ہونا. اسی طرح عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص تارے ایک پتھر کی پوجا کرتا, جب اس کو اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا شروع کر دیتا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے. اب وہ تو ایک ہوگا کوئی پتھر پوجنے والا, آج انسانوں کو دیکھا جائے تو انسان کیا کر رہے ہیں, ہر طرف یہی تو دکھ رہا ہے, خواہش نفس, حتیٰ کہ دین کے اندر بھی خواہش ہے. اور دنیا داروں کا تو سلوگن ہی یہ ہے کہ جیسا چاہو جیو, جو چاہو کھاؤ, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو شادی کرو اور مزہ کرو. ایسے لوگ جو ہیں پھر کہاں پہنچیں گے, اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں کتنا خوفناک انجام ہے خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کا, کہ وعد اللہ اللہ علی علم, اللہ نے اس کو بھٹکا دیا علم کے باوجود. اس جملے کے کئی معنی ہیں. اللہ علی علم کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے ازلی علم میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ یہ بھٹک جائے گا, تو اللہ نے اسے گمراہی کے راستے پہ چلا دیا جس پر وہ چل رہا ہے. یعنی اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ علم کے باوجود بھی یہ علم پہ دلائل پہ بات کرنے کی وجہ خواہشوں کی بات کرے گا. جس چیز کو نفس نے حلال کرنا چاہا اس کو حلال کر دے گا, جس کو حرام کرنا چاہے گا یہ حرام کر لے گا. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص خیر اور شر کی پوری تمیز اور اس کا علم رکھتا ہے, لیکن جب اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا تو پھر اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. تیسرا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں اور دہری ہیں, یعنی اللہ کو نہیں مانتے, ان کا ایک فلسفہ کیا ہے کہ جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی ان کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے جو انہیں گمراہ کر دیتا ہے. جب آپ بہت لوگوں کو بحثیں کرتے اور انٹلیکچوئل کام کرتے دیکھیں تو سمجھ لیں کہ سیدھے دین سے یہ ہٹ کے دوسری طرف چلے. چوتھی تفسیر کیا ہے کہ یہ سب مذہبی فرقوں کے بانی عموماً عالم اور ذہین لوگ ہی ہوا کرتے ہیں, جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر کتاب و سنت میں تاویل کر کے اپنے نظریے کشید کرنے لگتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی آج بھی اتنے باطل ادیان ہیں, یا ماضی میں جو گزر چکے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے جس میں سے ایک ناجی ہوگا اور 71 ناری ہوں گے, تو وہ سب کے جو لیڈر تھے جنہوں نے اس نظریے کو شروع کیا, آخر وہ بھی تو علم والے ہی تھے نا, لیکن علم کے باوجود خواہش نے ان کو بھٹکا دیا. تو اس سے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے. آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کوئی کیوں بھٹکتا ہے, کیا ان کو قرآن نہیں پتا, کیا ان کو نہیں پتا. جو باتیں پیچھے ہو رہی تھی اسی کی وجہ بتا دی گئی کہ کیونکہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلے گئے. بچے کو خواہش ہوتی ہے نا, وہ ہر چیز جائز قرار دے لیتا ہے. ماں سمجھدار رہتی ہے, وہ کہتی نہیں یہ نہیں کھاؤ گے, یہ نہیں لوگے. لیکن بچے عموماً خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں. تو جب لوگ علم کے باوجود خواہش پرست ہونے لگے پھر ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ وہ ختم علی سمعہ و قلبہ, اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور اس کی آنکھوں پہ پردہ. یہ ہیں خواہشوں کے پردے. یعنی پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا, بس وہی دکھتا ہے جو انسان دیکھنا چاہے. پھر کوئی چیز اس کو حق کی طرف لا نہیں سکتی, اور مہرے لگنے لگتی ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ان کے حال کیا ہیں, کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجیون، گونگے ہیں بہرے ہیں، کان واز سن نہیں سکتے، نصیحت اچھی نہیں لگتی، دل ہدایت کو ماننا نہیں چاہتا، آنکھیں حق کے راستے کو دیکھنا نہیں چاہتی، گونگے بہروں کی طرح جیتے ہیں۔ فمن یهدیہ من بعدہ، پھر کون ہدایت دے اس کو اللہ کے بعد، یعنی ایسے لوگوں کو پھر کون ہدایت دے گا جو خود ہی اپنے ہدایت کے سارے سورسز کو بند کر لیں، پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا پھر تمہیں غور نہیں کرنا آتا اس پہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بھٹکنا چاہیں اللہ ان کو بھٹکا دیتا ہے۔ ماں بھی ایک وقت آتا ہے کہ بچے کو کہتی ہے، اچھا پھر جو کرنا ہے کر لو، پھر میں نے تو منع کرنا تھا کر دیا، نہیں مانتے پھر جو نتائج ہوں گے خود ہی بھگتنا۔ یہی انداز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاتے ہو آگ میں تو پھر جاؤ، گرو، ڈوبو، مرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اللہ کے پاس قدرت ہے روکنے کی، اللہ کیوں نہیں روکتا؟ بدلہ لینا چاہتا ہے کہ یہ زد میں آ گئے تو اس کو پھر اور بھٹکاؤ۔ سورۃ الاعراف کی آیت 186 میں بھی آتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا۔ پھر آگے ایسے بھٹکنے کی کچھ علامتیں ہیں جو اگلی آیت میں آتی ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے زندگی مگر اسی دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے، حالانکہ وما لہم بذالک من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، مگر وہ محض گمان سے باتیں کرتے ہیں۔ خواہشوں کی غلامی کے بعد پھر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں ہو رہا ہے، زمانہ کر رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا دہر، اسی سے لفظ دہریت ہے، اردو میں ہم سنتے ہیں فلاں تو دہری ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانے، اور دہریت سے بہیمیت آتی ہے۔ بہیمیت کہتے ہیں جانور ہونا، اینیمل بن جانا، جانوروں والی سوچ ہونے لگتی ہے، ایسے لوگوں میں عقل نام کی نہیں ہوتی۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یعنی لفظ انسانیت کا اپوزٹ ہے بہیمیت، انسانیت انسان ہونا اور بہیمیت ہے چھپایا ہونا، کیٹلز، یعنی جیسے جانور کھایا پیا چرے چگے، جسم سے گندگی نکال دی، پھر انسانوں کی زندگی کا بھی یہی مقصد بن جاتا ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، ہم دنیا میں موج مستی کے لیے آئے، ان کے لیے زندگی جو ہے بس فن پلیکس رہ جاتی ہے، وہ اس دنیا کو ایک فن پلیکس سمجھتے ہیں، خواہشوں کا پورا کرنا اور چل پڑو۔ برمانا ایک ایسی چیز ہے، سمندر ہے، اس میں لہریں اٹھتی ہیں اور پھر اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بس دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ہماری زندگی تو بس ایک بلبلے کی، اور ہم مرے اور ختم، کوئی نصیحت نہیں لیتے، خیر مل جائے تو اس سے شکر نہیں کرتے، غم ملے، تکلیف ملے تو اس سے صبر نہیں لیتے، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے آخرت کے انکار کی بنیاد، انہم الا یظنون، اٹکل، کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، مرنا ہے پھر جینا ہے، کیسے مرنا ہے جینا ہے، دیکھو آج تک تو مرے ہوئے لوگ کبھی جیے نہیں، تو ہم کیسے جیئیں گے، اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں اپنی اس بات کی، اور فلسفے کو دیکھیے صرف اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی، اور پھر لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں، اچھا پھر یہ بھی تو نیک ہی، یہ بھی تو جنت میں جائیں گے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے، ہم کیوں اتنی قربانیاں دیں، ہم کیوں اتنی مشکل جنت لیں۔ ایسے لوگوں کا حال کیا کہ زمانے کو سب کچھ کہتے ہیں، دہر تو اللہ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے دکھ دیتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دہر یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ دہر میں خود ہوں، تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور میں ہی رات اور دن کو پھیر کر لاتا ہوں۔ تو اس لیے زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ عموماً کہتے ہیں آج کل بڑا برا زمانہ آیا ہو گیا، بڑے برے، نہیں، وہ زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، ہماری حالت بری ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں پھر اپنے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں کرتے۔ تو ان دونوں آیتوں پہ اگر اکٹھی بات کریں تو خواہشوں پہ پابندی لگانی پڑے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت پیارا طریقہ سکھایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے کہا اچھا کیا تم پسند کرو گے کہ اپنی ماں کے ساتھ کر نہیں, بہن کے ساتھ نہیں, بیٹی کے ساتھ نہیں, پوچھتے گئے. تو کہا پھر سوچو جب تم کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن یا بیٹی ہوگی نا. اس بات نے اس کو اس برائی سے روک دیا. آج کے مادر پدر آزاد ماحول میں بچوں کو جو دنیا دی جا رہی ہے یا جو ان کو کلچر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری ہے مرضی ہے, تمہاری خواہش. اور اس میں مائیں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. بچپن سے بچے کی مرضی پوچھتی ہیں, کیا کھاؤ گے, کیا پہنو گے, کیا پیو گے, پہلے خوب بگاڑ لیتی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ خوب الٹ شلٹ کھا کے بیمار ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد بڑے ہو کے ماؤں کی بالکل ہی نہیں مانتے کیونکہ شروع سے نو کی عادت تو آپ نے اس کو ڈالی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فطرت ہی بدل گئی. پہلے ماں باپ جو تھے وہ بچوں کی دیکھ بھال تو کرتے تھے لیکن بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے, اور اب کہہ کے ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگ گئے. آگے وہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی بچے کوشش کرتے تھے, اور اب یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہر جانور کو اللہ نے کچھ کھانے کو دیا نا. شیر ہے, اس کو گوشت کھانے کی فطرت ہے, بکری گھاس کھاتی. آپ بکری کو گوشت کھلائیں گے نا تو وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گی. اس طرح شیر کو اگر آپ گھاس کھلانے لگ جائیں گے تو وہ بھی اس کی فطرت بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو منع کی ہے نا چیزیں, اس کی بھی حکمت ہے. ہم جو کھاتے ہیں اس کا ہمارے اوپر تعلق پڑتا ہے. جو پگ کھاتے ہیں نا ان کے اندر پگ والی خصوصیات آنے لگتی ہیں. جب ہم ایسے گندے ماحول میں رہتے ہیں تو شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ خواہشوں کی رو میں بہہ جاتے ہیں تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور انسان کو جانور ثابت کرنے کی جو کوششیں وہ بھی یہی ہیں تاکہ پھر پابندیاں اٹھ جائیں کہ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے, اب ہم بھی کپڑے نہ پہنے. اور اس طرح سے اٹکل کی باتیں کر کر کے پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں, جیسے تمام لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑی پکڑ میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام خواہشوں کی غلامی سے بچائے. تلاوت سنیں گے یہاں تک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. وفی خلقکم وما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
آیت نمبر 25 سے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن دعوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا دلیل نہیں تھی کہ اچھے ہو ارے باپ داداؤں کو لاؤ قُلَاهُ يُحْيِمْ ثُمَّ يُكُمْ سْمَعُوا قِيَامَ إِلَا يَعِبَ لَا رَيْبِ وَلَا أَكْثَرَ سِلَامُونَ آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پ پھر تمہیں موت، پھر کے دن تما کرے گا، جس میں کوئی اکثر لوگ دوبارہ بات کی زندگیاں آخرت اور آخرت صرف گمان کے مطابق گزارتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ آیتیں جس میں مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں خاص طور پہ وہ آیتیں موجود ہیں. اور بینات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن پاک میں یہ مضمون بہت کھول کے واضح کیا گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی. کسی وقت انسان کو بھی مغالطہ لگ سکتا ہے، ایک مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کیا پتا قیامت نہ آئے، پتا نہیں نہ آئی تو کیا خام خواہ اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جن کو قیامت کے آنے کے بارے میں یا دوبارہ جی اٹھنے اور اس کے حساب کتاب کے بارے میں شک ہے، وہ لوگ جو محض گمان کے مطابق کر رہے ہیں پتا نہیں یہ ہو سکتا ہے، پتا نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، پتا نہیں وہ، ایسے تمام لوگوں کی اور کوئی حجت نہیں ہوتی، ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہوتی اس بات کو جھٹلانے کی. کیا کیا دلیل دیتے ہیں؟ اچھا اگر یہ سچ ہے نا تو وہ جو ہمارے باپ دادا کئی سالوں سے مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دو. آج ہی کوئی کہہ دے کہ بھائی دیکھو قیامت آنی ہے اور ہم سب مرے ہوئے لوگ جو ہوں گے زندہ ہوں گے، تو کوئی بھی ایتھیس یا کوئی بھی مرا ہوا مسلمان کے اچھا پھر دو بات دکھاؤ. یہ بات ہے ان کی، ماں کہنا حجت ہوں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اللہ ان کالو، مگر یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ او تو بھی آبا اینا، ہمارے باپ دادا کو لاؤ، اتنی صدیاں ہو گئی ان کو مرے ہوئے، کب قبروں میں ہے، اگر نکلنا ہوتا تو وہ سب نکل کے آ جاتے. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قیامت آئے گی. اب ظاہر تو لگتا ہے کہ واہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی بات سچ ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دفعہ سمجھا کے دکھا دے. اب نبی سے کوئی بات یہ کہے یا بات کے دائی دین سے کوئی یہ بات کہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس بات سے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ نبی یہ کہتا ہے. پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں اسی سبق کے شروع میں کہ اللہ کا کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ قیامت اسی دنیا میں دوبارہ آئے گی، وہ ہمیشہ کہتا ہے قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے. پھر دوبارہ اس دنیا میں کسی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایک دفعہ کوئی دنیا سے جانے کے بعد واپس اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ وہ حساب کتاب نہیں ہے جس طرح کہ اس دنیا میں اس کو پھر جینے کا موقع دے. مثلا اگر پھپھی کو زندہ کر دیا گیا تو پھر کہیں گے اچھا ذرا یہ کھانا بھی کھا لے، اچھا ذرا یہ پھپھی میرے ساتھ سیر کو بھی چلی جائے. تو یہ تو اس دنیا کی کہانیاں شروع ہو گئی. اللہ کے نبیوں نے تو ہمیشہ یہ خبر دی تھی کہ مرنے کے بعد دوسرے جہان میں اٹھائے جاؤ گے. ایسے ہی جیسے کوئی روڈ پہ جا رہا ہے نا، کوئی کہے کہ اسی روڈ پہ واپس لے آؤ، یہاں کا یو ٹرن نہیں ہے، آخرت اس دنیا کا یو ٹرن نہیں ہے، بلکہ آخرت ایک اور بگ ٹرن لے کے کسی دوسری جہان میں جانا ہے جس کی آج ہمیں کوئی خبر نہیں. علم کتاب کے ذریعے جو ملے ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم اپنی سوچ سے جو آخرت بنا کے بیٹھے وہی ہوگی. تو اب ایسے لوگوں سے کیا الجھو، بحث کرو، مناظرے کرو یا شرمندہ ہو جو ان کی باتوں پہ، نہیں، بلکہ جواب کیا دو، قل اللہ، ان سے کہہ دو اللہ ہی یحییکم، تم کو بھی زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع کر لے گا. یعنی انتظار کر لو، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے رشتہ دار تو کیا، تم سارے ہی واپس پیدا کیے جاؤ گے اور پھر تم خود ہی دیکھ لو گے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ دن ہوگا لا رہی بفی، جس میں کوئی شک نہیں، قیامت آ کے رہے گی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب دیکھیے کہ قیامت کے بارے میں اتنا شک کیوں تھا ان کو، کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے کہ قیامت آئے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کا آنا انسان کو ایک پابند انسان بناتا ہے، پھر انسان اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہوں گا اس کا مجھے بھگتنا پڑے گا. جو بات میری زبان سے نکلے گی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہو گئی اور ختم ہو گئی، تو قیامت ہی کا تو تصور ہے جو انسانوں کو باندھ کے رکھتا ہے. آج اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے یقین ہو جائے کہ کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، پھر دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو تہجدوں کو اٹھتے ہیں، پھر کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے ہزاروں خرچ کر کے جاتے ہیں اور دن میں کئی کئی بار اپنے نفس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. یہ صرف اور صرف احساس ہے قیامت کے آنے کا، جو ایک انسان کو حقیقت پہ لاتا ہے، اس کو استھان بناتا ہے. اگر فرق مٹ جائے، آج اگر ایک گھنٹے کے لیے اعلان ہو جائے جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں کہ کوئی بھی جرم کر لو کوئی پولیس نہیں پکڑے گی، کچھ بھی روک ٹوک نہیں ہوگی, جس نے جو کرنا ہے کر لے. صرف اس ایک گھنٹے میں یہ پورا شہر تباہ ہو سکتا ہے. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیوں ہے, وہ گند کے لوگوں کو مرتے رہے, ان کے زیورات, ان کی گاڑیاں, ان کی چیزیں چوری کرتے رہے. یعنی وہ ایک گھنٹہ جو ہو سکتا ہے کہ اس کو کتنے سو سال لگ جائیں, وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. ایسا ایک دفعہ ہوا بھی کہ امریکہ میں کوئی ایسا موقع ایک شہر میں کہ بجلی چلی گئی جو کبھی نہیں جاتی وہاں, کنجوئل بریک ڈاؤن اور سارے سسٹم الیکٹرانکس جس میں لاکس اور سیفٹی لاکس اور وٹ ایور. تو چونکہ مجرموں پتا تھا کہ اس وقت ہماری کوئی چیکنگ نہیں ہوگی, تو انہوں نے بڑی بڑے اسٹورس کے شیشے توڑ کے تباہیاں مچا دی. یہ تو انسانوں کا حال ہے. جن کے دلوں کو آخرت کا خوف ہوتا ہے نا, وہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ خود اپنے محافظ ہوتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں نا, وہ انسانوں کے سامنے بہت اچھے رہتے ہیں. ذرا انسان ادھر ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. جن کو پولیس کا ڈر ہوتا ہے, پولیس کے ڈر سے وہ بہت اچھے کام کریں گے, لیکن جو ہی پولیس کی گاڑی ادھر ادھر ہوگی, وہ دوبارہ غلط سے غلط کام کرتے رہیں گے. تو کہا کہ غم نہ کرو, قیامت آنے والی ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر آخر میں فرمایا, وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں زمین کی. مان جاؤ, سرنڈر کر لو, تم بڑے نہیں بن سکتے, بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خسارے میں ہوں گے باطل لوگ, باطل پرست لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے. یعنی قیامت آئے گی, یہاں مبتلون سے مراد ہیں وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے, آخرت کے منکر تھے. یہ دہریے بھی ہو سکتے ہیں, یہ نیچر کو سب کچھ ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت کے منکر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج دنیا میں بڑی بڑی بحثیں کرنے والے, ان کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کے سارے کا سارا غلبہ اللہ کا ہے, اور اس دن یہ سب بینک کرپٹ ہو جائیں گے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ بینک کرپسی. اور اس وقت آپ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً, اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا. کل امت تدعا الی کتابہا, ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج تمہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. یہ ہیں وہ آیات جن کی وجہ سے سورت کا نام سورت چاسیہ ہے. بہت زبردست مرکشی ہے قیامت کے دن کی. وہ قیامت کا ہوگا کہ جس دن کوئی سیدھا کھڑا نہیں رہے گا. جو لوگ دنیا میں بڑے بنے ہیں, جو اکڑتے رہے, کل قیامت کا حال ہوگا. کلب جیم سا واؤ سے ہے, جو جسوف کے روزانو نماز کا تشخد حالت ہے نا, تو حالت یہ پنجوں کے اوپر گھٹنے ٹک کر بیٹھنا. بہت آج منظر ذہن ہے, یعنی ہمارے غور کرتے نہیں نا, یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا رکوع کی, زیادہ عاجزی اور یہ نہ بیٹھنے کا. اور استاد اس کا جو بیٹھنا اور ہوتا ہے نا, وہ بھی یہی ہوتا ہے. ایک بے جبرائیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دل بن کر انسان آئے, آپ کے سامنے بھی اسی طرح گھٹ کے بیٹھ گئے کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ رشتے ہیں. وہ اصل میں ادب آ رہے تھے صحابہ ان کو کہ علم تحفل کا کیا عادت ہے, اور بیٹھ اس طرح سے بیٹھ. انہوں نے پوری روایت جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, کئی جگہ گزر چکی ہے پیچھے بھی اور آگے بھی انشاءاللہ کہیں گی, اس کو جسیہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. تو گھٹنے ٹیکنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے آگے عاجز ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن اس دن سارے میں پڑ گئے مبتلون, باطل لوگ, حق نہ حق قرار دینے والے لوگ, سچ کو جھوٹ کر والے لوگ جو ہیں, جب وہ سارے میں ہوں گے تو اس وقت باقی لوگ کیا حال ہوگا؟ وہ گھٹنوں کے ہوں گے. اور یہ وہ ان کے خوف اور اس دہشت کی وجہ وہ سیدھے نہیں ہو سکیں گے. اور کلو امت ان الا کتاب, ہر گروہ کو اسام اعمال بلایا جائے گا. یہاں کی طلب جو ہے اسام اعمال ہے, کیا کہا جائے گا؟ الما تجزون ما کنتم تعملون, آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. یعنی یہ ہے وہ دن جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. کتاب سے مراد وہ تمام رجسٹر ہیں جس میں انسانوں کے تمام اعمال درج ہوتے ہیں. سورت زمر آیت 69 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وودی الکتاب وجی بن نبی جی نو شہدا, کیا اعمال نامے لائے جائیں گے اور نبیوں اور شہدا کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا, اور یہ وہ نامے اعمال ہوں گے جنہوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سورت کہف 549 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ انسان جب اپنے نامے اعمال کو دیکھے گا چلا اٹھے گا, کہ ما لی حاضل کتاب لا یغادر صغیر لا کبیتن اللہ، میں یہ کیسی ہے کتاب کہ نے نہ تو میری چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی، یعنی ہر بات اس میں لکھی ہوگی. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون حذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ کتاب جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی یہ نام اعمال کسی کو کہہ کے سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انسان کا اعمال نامہ خود ہی بولے گا. جیسے ایکشن ریپلے ہوتا ہے نا، دنیا میں ایسے لگتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑی کورٹ لگی ہوگی، پھر لوگ کاغذوں کے ٹکڑے ہاتھوں میں پکڑے ہوں گے، ان کو بڑے بڑے دفتر کتابیں کاپیاں دی جائیں گی. آج کے دور نے مسئلہ ہی حل کر دیا، آج کاپی قلم کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر کی اسکرین آپ کی کاپی ہے اور آپ کا ماؤس جو آپ کا قلم ہے. آج تو وہ بڑے بڑے کتابوں کے بنڈل اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک کلک کے اندر وہ بڑی بڑی کتابیں جب مل جاتی ہیں آپ کو، جس کو کسی وقت میں اٹھانا اور رکھنا کتنا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ کے ہاں ہمارے اعمال مرتب ہو رہے نا، وہ اسکرین کی صورت میں، وہ بگ فائلس کی صورت میں. جو لوگ کمپیوٹر کی لینگویج جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ صرف ایک لنک کے اوپر کئی ہزاروں صفحے لکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یہ کتاب خود ہی بولے گی، یعنی کسی کو نہیں بولنا پڑے گا، یعنی انسان اپنی کتاب کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ تو خود ہی بول رہی ہے. پھر اسی طرح فرشتے جو تھے وہ بھی باتیں بتا رہے ہوں گے، اللہ ہی جانے کیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، ہماری اپنی اسکن کے اندر یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے. یہ ہماری کھال بولے گی، ہماری ران بولے گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ایک ایک چیز بولے گی اور کہے گی کیا، انا کن نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تمہارے اعمال نامے لکھواتے جاتے تھے. یہ کون کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی فرشتوں کے ذریعے بھی، اور علم کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہر عمل کو لکھوا رہا تھا. اس کے لیے کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں، قلم دوات سیاہی اس طرح کی ضرورت نہیں، بلکہ خود بخود ہر چیز جو تھی وہ لکھی جا رہی تھی، یا تو اللہ تعالیٰ لکھواتے تھے فرشتوں سے، یا فرشتے نامے اعمال سے لکھواتے. یہ غیب کے معاملے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا بس اتنا ہی عمل ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کوئی ایک ویکینڈ جو ہم نے بڑی مستی میں گزارا ہو، کوئی ہمیں ہوش نہ ہو ادھر ادھر کی، اس وقت ہمیں پتہ چلے کہ صرف اسی ایک ویکینڈ کی ہماری رپورٹ پورے خاندان والوں کے سامنے بول بول کے سنائی جا رہی ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ کئی کام انسان دن رات میں ایسے کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ سننا بھی پسند نہیں کرتا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب ایک ایک چیز وہاں ہوگی. یہ جو لفظ ہے نا، اس کے اندر بھی بہت ہی یعنی تدبر کرنے کی ضرورت ہے. کننا نستنسخ، یہ لفظ نسخ سے ہے، باب استفال ہے، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ناسخ اور منسوخ، اسی سے لفظ نسخہ ہے. جو ڈاکٹر سے نسخہ لکھایا جاتا ہے نا، وہ چیز جس سے دوسری چیز نقل کی جاتی ہے. جیسے ایک چیز آپ رکھتے ہیں کاپیئر میں، پھر اسی کا دوسرا امیج جو ہے وہ کاپی مشین میں سے آپ کا نکل کے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لکھے ہوئے کو دوبارہ لکھوا رہے ہیں. ہم جو کام کر لیتے ہیں، فرشتے اس کی فوٹو کاپیز فوراً رکھ لیتے ہیں، ایک تحریر سے دوسری، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، میں اپنی چھپا لوں گا. چھپا لو، ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے. اور کاپیز جو ہیں وہ کوئی ایسی کاپیز نہیں ہیں جو دنیا میں ہماری ہیں، بلکہ وہ کاپیز ہیں کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بہت زیادہ اہم تھی، یا دنیا میں اس نے اس کو کچھ بھی اہمیت دی نہ دی، آخرت میں وہ بہت اہم ہوگی. ہر ایک کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمل دن رات کر رہے ہیں، آخر اس کو جب دوسروں کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں دنیا میں بتا دیا، پھر بھی اس کے باوجود ہماری آخرت کے بارے میں خوش فہمیاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ جب وہ ایسی آیات سنتے تھے تو ان کا رنگ اڑ جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے، ان کو یعنی ایک دم خوف آنے لگتا تھا. حضرت سفیان سوری تھے ایک بزرگ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سنا کہ معافری ایک ظریف شخص ہیں، جیسے لوگوں کو ہنسانے والے کومیڈین، لوگوں کو اپنے کلام سے ہنسایا کرتے ہیں. تو آپ نصیحت کی اور فرمایا، کیوں جناب؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں باطل والے خسارے میں پڑ جائیں گے. اور اس کا بہت اچھا اثر ہوا، اور معافری جو تھے وہ اس دن سے لے کے مرتے دم تک نصیحت کو نہ بھولے. یعنی یہ ابن ابی خاتم کی روایت ہے، یعنی کسی کو ہنستے ہنساتے دکھا تو کہنے لگے کہ اتنی ہنسی کس بات کی آ رہی ہے، آپ کو وہ دن یاد نہیں کہ جس دن کوئی بھی دنیا میں سے جب جائے گا تو جو باطل زندگیاں گزاریں گے وہ وہاں خساروں میں پڑ جائیں گے. آج کے دور کو دیکھیے تو آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ فن. یعنی آج کے دور کا اگر بت دیکھے نا، بڑا بت، تو وہ فن ہے. ہماری نسلیں جس کلچر میں پل رہی ہیں نا، وہ فن کا کلچر ہے. بورنگ، 10 چیزیں موجود ہیں، نتھنگ، بورنگ، سو بیڈ. ہمارے گھر میں تو کوئی فن نہیں، ہم مسلم کی لائف تو ایسی ہے. یعنی آج کے دور میں لوگوں کو فن کا نام دے کے آخرت سے دور کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کو اتنا خوبصورت کر دو. پھر ماں باپ نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی، وہ ان کے لیے برتن بھی لاتے ہیں تو کارٹونوں والے لائیں گے، چمچے بھی ہوں گے تو ٹیڑھے میڑھے ہوں گے، ان کے لیے ٹوتھ برش بھی آ رہے ہیں تو وہ عام چیزوں سے ہٹ کے ہوں گے. ایسے لگتا ہے ہر چیز ناچتی پھدکتی گھومتی گھامتی جا رہی ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بنا کیا دیتے ہیں، صرف ہم اپنے بچوں کے جو کھلونے اور جو ان کے کمرے میں ہم نے الا پلا چیزیں رکھی، اس کمرے میں بیٹھ کے ذرا آپ اللہ کو یاد کرنا سمجھے، آپ نہیں کر سکیں گے. یعنی شروع سے بچپن سے سوچ بدل جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی کھیل رہا تھا تو انہوں نے انہیں کہا تم بھی آؤ کھیلو، تو کہنے لگے اللہ نے ہمیں دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا. یعنی ایک سوچ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اب بچوں کو اتنا سخت کر دیں اور ان کو بسا رکھ کر رلاتے رہیں دھلاتے رہیں اور قیامت کی باتیں بتائیں، یہ نہیں ضرورت. سنجیدہ بنائیں، با مقصد. یہ مائیں بچوں کو با مقصد زندگی دیں گی، ورنہ اگر آپ 7-8-10 سال تک کچھ ان کو مقصدیت دیتے ہی نہیں، اور وہ 10 سال کی بچی بھی آپ کی نظروں میں بیبی ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں، اس کے بازو بھی ننگے ہیں، اور اس کو لگتا ہے وہ ایک باربی ہی ہے، تو وہ کل 14 سال کی 12 کی ہوتی کیسے ایک سمجھدار ایک میچور لڑکی بنے گی؟ ہم کہتے بھی یہ بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں، اور ہماری زندگی میں پھر فن کیسے؟ بچپن میں آپ کارٹون سے فن لے لیں، ذرا بڑے ہوں گے تو اسکولوں میں کھیلنا، پھر وہاں بھی آپ کے پاس بہت سی انٹرٹینمنٹ ہے. ذرا بڑے ہوں گے تو 12-13 سال میں ایسے جذبات ابھرنے لگتے ہیں کہ فن پہ پھر وہ خود ہی بہت کچھ کرنے لگتے ہیں. ذرا جوان ہو جائے، گھروں میں دیکھ لیجیے، ہماری زندگی میں ہمارے گھروں کے صرف سامان ایک ایک کونے میں ڈھیریاں کر کے دیکھیں، فن کا سامان زیادہ نکلتا ہے یا ضرورت کا زیادہ نکلتا ہے؟ ایک مہینے کا ہمارا خرچہ ضروریات زندگی پہ زیادہ اٹھتا ہے یا صرف فن اور ٹیسٹ کے پیچھے زیادہ اٹھتا ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا بھرا ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں، اسی لیے ڈسٹریکشن اتنی ہے. بس آپ دیکھیں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے نا، کتنے سکون سے بات کر رہے ہیں. اور اگر اس کمرے کے اندر دیواروں پہ مختلف وال پیپر لگا، بہت ہی ناچتی پھدکتی، یعنی کچھ بھی نہ ہو اور پھولوں کی تصویریں کیوں نہ ہو، ادھر ایک گلدستہ لٹکاؤ، ادھر ایک کرسٹل کا پیس پڑاؤ، ٹیبل کے اوپر آپ کے بڑا فینسی کلاتھ پڑاؤ، آپ فوکس نہیں کر سکیں گے. میں تو نہیں کر پاتی، میرا تو دل کرتا ہے میں جہاں نماز پڑھوں میرے سامنے کچھ بھی نہ ہو. میں اپنی تیاری کے لیے جب بیٹھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میرے سامنے کچھ بھی نہ ہو. یہ چیزیں آپ کی سوچ آپ کا ذہن لے لیتی ہیں، اور جب یہ سامنے ہوتی ہے نا تو جب آپ ان سے ذرا ہٹتے ہیں تو ان کے ہمارے ذہنوں پہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو وہ دن تم گھٹنوں کے بل پڑے ہوگے، تمہیں نہیں پتا تم پہ کتنا مشکل دن آنے والا ہے، اتنی تکلیف دہ حالت ہوگی کہ اس دن جب جہنم سامنے آئے گی، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہولناک اور سخت تر ہوگا کہ ہر شخص گھٹنوں پر گرا ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ جب جہنم سامنے لائی جائے گی اور وہ ایک جھرجھری لے گی جس سے ہر شخص کانپ اٹھے گا اور اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے گا. حضرت خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گر پڑیں گے، اور ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اللہ اکبر، یعنی اتنا وہ تکلیف کا وقت ہوگا کہ انبیاء کرام بھی میری جان میری جان کہ اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، اتنا وقت ہوگا. لیکن ہم کتنا اس کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے کچھ بھی کچھ تجھ سے عرض نہیں کرتا، بس مجھے بچا لے. یعنی دنیا میں تو ہم بہت کہتے ہیں نا کہ فلاں کی مدد کر دوں گا. بعض دفعہ لوگ بزرگوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات رکھتے ہیں. میرے اپنے ہی بھائی کی بات جو انہوں نے بتائی ہمیں کہ ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھے تو ان یوژل رش تھا، تو کہنے لگے کہ اتنا جمع غفیر تھا لوگوں کا، اور دیکھا کہ آگے آگے ایک کوئی بزرگ ہے اور لوگوں نے ان کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے. اور جیسے بعد میں پتا چلا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، کہنے لگے یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے شہر میں ہمیں ملنے آئے تھے، اور اب ہم سارے جو متدگین ہیں یا ان کے جو بھی کیا بولتے ہیں ان کے مرید ہیں، تو ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے ہیں. اور یہ کہتے تو جملہ مجھے بڑا کثرت سے سننا ملا کہ پیر صاحب ہمیں وہاں بلا نہ دینا. تو میرے بھائی سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس شہر سے جا رہے ہیں تو اب اگلے شہر میں جا کے ہمیں بلا دینا. کہتے ہیں میں نے جب تھوڑی سی بات کی دوسروں سے, کہہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم بابا جی کو کہہ رہے ہیں وہ اگلے جہاں جا کے میں بھلا نہ جانا, ہم آپ کو چھوڑنے آئے ہیں, ہم آپ کی خاطر کہہ رہے ہمیں وہاں جا کے نہ بھلانا. اب اگر یہ بات سچ ہے تو ذرا سوچئے جس دن نبیوں کو اپنی فکر پڑی ہوگی اس دن پیروں اور نظر و نیاز دینے والوں کو ہم کیسے اپ جائیں گے. اب دیتے رہیے شوق سے دے, یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا نا کہ جس نے آپ کو بچانا تھا وہ خود بھی بچ رہا کہ نہیں بچ رہا. دنیا میں اب کتنی امید رکھتے ہیں فلاں مشکل وقت میں میرے کام آئے گا, لیکن آپ کو پتا چلتا ہے وہ تو اس وقت آپ سے بھی بڑی مشکل میں پڑا ہوا ہے, اب آپ کو وہ کیسے مدد کرے. تو قیامت کا دن انسان کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو پھر انسان کو سیریس بناتی ہے. اور اس طرح بعض جگہ آتا ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا, جب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے, تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ جھکے ہوں گے. یعنی کئی مختلف موقع آئیں گے کہ جس وقت لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھ کے, اپنے اعمال کو اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے کمال کو دیکھ کر اس وقت خوف زدہ ہوں گے. لیکن وہ لوگ اس کے برعکس, اب اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں, کہ فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, فیدخلہم ربہم فی رحمتہ, بس داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں, ذالک هو الفوز المبین, اور یہی ہے وہ کامیابی مبین, یعنی کھلی کامیابی, واضح کامیابی یہ ہے. یعنی ایک طرف تو گھٹنوں کے بل جھکنے کی بات ہوئی, لیکن وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہیں گے, اور عمل صالح کی دو ہی نشانیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنے عمل کو بڑا صالح پیش کرتا ہے, چاہے وہ سراسر شرک سے بھرا ہوا کام ہی کیوں نہ ہو. عمل صالح کی دو علامتیں ہوتی ہیں, نمبر ایک اخلاص للہ, صرف اللہ کے لیے ہو, کسی اور انسان کے لیے نہ ہو, کسی کی خوشی کا, کسی کے نام کا نہیں, وہ ایک اللہ کے نام کی چیز ہو, اور دوسری سنت کے مطابق ہو, اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے, ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. وہ لوگ جو بدعت میں اور غلط قسم کے کاموں میں پھنس کے من ماننے کے طریقے کی نیکیاں کر رہے ہوں گے, وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ لوگ نہیں ہیں جو فرائض کو تو چھوڑ دیں اور سنت اور نفلوں کے پیچھے ساری ساری رات جگا دیں. کئی لوگ ہوتے ہیں عام پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھتے, اور کوئی ایک رات آتی ہے تو ساری رات چاہے ان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے عبادت کرا لیں. یاد رکھیے کہ جو فرائض کا عادی رہی ہے نا, اس کے سنتیں قبول نہیں ہوں گی. ہم فرض نمازوں کے چھوڑ دیں اور کہیں چلو ساری رات عبادت کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ ایک صحابی تھے, ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ تمہارا بیٹا صبح فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا. کہیں گے جی اللہ کے نبی, وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور فجر کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا نہ اس کو اس کی تہجد کا ثواب ملا اور نہ اس کو فجر کا. آج ہمارا کتنا عام کلچر ہے کہ صرف خانہ پوری کے لیے یا اپنے دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی شوق سے کوئی نیکی کر لیتے ہیں. کوئی موقع آتا ہے پکا کھلا کے, کھیر پکا کے کھلا دی, کہیں چاول پکا دیے کہ چلو یہ ہمارے کفارے ہوں گے, اور پانچ دفعہ جو دن میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو ہم اس چیز میں نہیں آتے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں. فرمایا کہ عمل صالح کریں گے تو پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے, اور رحمت سے مراد یہاں جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی, تیری رحمت ہے, ارحم بیکی من اشاء, تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. یعنی رحمت کیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. اور رحمت اس طرح بھی ہے کہ اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی, پھر اس طرح سے بھی ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں امن میں رہے گا ایسا شخص, پھر ایسے شخص کا حساب کتاب بالکل سرسری ہوگا, نہ ہونے والا یعنی واجبی سا حساب ہوگا, اور جنت میں آسانی سے داخلہ مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی, مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ. اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کیا, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو کیا کرتے تھے تم؟ قل تم ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، یعنی ہم نہیں مانتے اس کو. ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، اور ظنی چیز پر یعنی گمان والی چیز پر ہم یقین نہیں لاتے، ہم نہیں یقین کر سکتے. اب یہ ایک اور کردار ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہاں کافر کہتے ہیں، لیکن یہ کون سا کفر ہے؟ کیا مکمل کفر؟ ہرگز نہیں. دیکھیے کہ ایمان کے کسی ایک جز میں شک کرنا بھی کفر ہے. ایمان مختلف چیزوں سے بنتا ہے نا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، کتب، قیامت، تقدیر. اب ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر انسان کا ایمان نہ ہو نا، اللہ کی ذات کو نہ مانے، یا اللہ کی کسی صفت کو نہ مانے، یا فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں، آخرت، حشر نشر، تقدیر کی اچھائی برائی، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی جو نہیں مانتا نا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، کوئی تصویر ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے پوری ہوتی ہے، آپ ایک ٹکڑے کو بیچ میں سے غائب کر دیں تو وہ تصویر پوری نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. ان سے کہا جائے گا، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پڑھی جاتی ہیں آیتیں بھلا، کافروں کے سامنے تو نہیں، یہ تو ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں نا. لیکن کسی ایک معاملے میں کفر ہے، کفر ہے انکار، نہ ماننا. انکار تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم سارا دین مانیں گے لیکن کچھ چیزوں کو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، غلط ہے لیکن ہم کرتے رہیں گے. تو آپ اسے گم کے کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، فرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کے حکم آتے تھے تم کیوں نہیں مانتے تھے، تکبر کرتے تھے، بلکہ تم تھے ہی مجرم. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، یعنی قیامت آئے گی، مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو تم کیا کہتے تھے؟ لا ندری ما الساعۃ. دیکھیے ہر بندہ زبان سے نہیں کہتا کہ کیا آئے گی، زبان سے تو سارے ہی مانتے ہیں خاص طور پہ مسلمان، لیکن اپنے رویوں سے اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. مثلاً کیسے؟ کسی کو پتا چل جائے کہ یہ دنیا چار دن کی ہے، کیا پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کو بنانے کے لیے اس دنیا کا نقصان کرنا پسند کرے گا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک عورت آئی، رو رہی تھی، بوڑھی خاتون تھی، کہا عیسیٰ میرے لیے دعا کرو، میرے دو تین بیٹے تھے، ایک 100 سال کی عمر کا ہو کے مر گیا، کوئی دوسرا 200 سال کی عمر کا مر گیا، یعنی لمبی عمریں تھی، پھر بھی ان کی موت کا ماں کو افسوس تھا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اماں، تمہارے بیٹے اتنی عمر کے ہو کے فوت ہوئے، ہمارے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے جن کی شان تو بہت ہوگی لیکن ان کی عمریں بڑی چھوٹی ہوں گی. اشارہ تو امت محمدیہ کی طرف. کہنے لگی کہ ان کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی، تو وہ اماں نے کیا کہا؟ کہیں گے اچھا، پھر تو وہ کچے مٹی کے گھروں میں رہیں گے، کتنی چھوٹی عمروں کے لیے کیا پکے گھر بنانے. وہ کہتے ہیں آج ولاس کو آ کے وہ دیکھ لینا، تو شرمندہ ہو جائیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہوتے. قیامت کا انکار بعض دفعہ انسان اپنے رویوں سے کرتا ہے، اپنے عمل سے کرتا ہے. ہو کیئرس، کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں گے، دنیا بنا لو. وہ کہتے نا کہ یہ جہاں میٹھا تو اگلا کتنے ڈٹھا، کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اگلی کس نے دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کہا کرتے تھے ما ندری مسا، ہم نہیں جانتے قیامت وغیرہ کیا ہوتی ہے. ہاں جو قیامت کی باتیں کرتے ہیں نا، ان نظن الا ظنم، یہ تو بس گمان ہے، یہ مولویوں کے فلسفے ہیں، یہ بڑا سخت باتیں کرتے ہیں، نہ انہوں نے خود خوش رہنا ہے نہ دوسروں کو خوش رکھنا ہے، تو کسی کو دیکھ ہی نہیں سکھاتے، یہ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کے خوش ہی نہیں ہوتی. ایسی باتیں کر کے ہم لوگوں کو مطمئن کریں گے. اور آج دیکھیے جتنے مولوی کے نام پہ لطیفے بنے ہوئے، شاید ہی اتنے کسی اور کے نام پہ بنے. جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مسجدوں میں نہیں جاتے، جو جاتے ہیں سب مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں. یقین نہیں ہے نا. وما نحن بمستيقنين، ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے. یہ جو مستيقنين ہے یہ یقنا سے ہے، اسی سے لفظ یقین ہوتا ہے، جب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں. یعنی ہم اس کو انہونا سمجھتے تھے، ہم نہیں مانتے کیسا ہوگا اور یہ باتیں درست ہوں گی. اب ان کے سر کیا کیا جائے گا؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُمَا أَمِيرُوا، اور کھل کے سامنے آ جائے برائیاں جو انہوں نے کی ہوں گی، یعنی اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَخْزِيُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ان کو کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. وَمَا وَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِن نَاصِرِينَ, اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكُم بِأَنَّكُم اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ خُزُوًا, یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. لہذا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, لہذا آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. یہ ہے انجام برے کام کا. دنیا میں جھٹلایا, ان کو یقین نہیں تھا آخرت کے آنے کا. اب قیامت کے دن ان کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں گی. جو برائیاں چھپاتے تھے نا وہ بدا کھل جائیں گی بدوب سے, یعنی ایک چیز ظاہر ہو کے آ جانا. ان تبدو کے اندر بھی یہی لفظ ہم پڑھ چکے کہ یعنی وہ برائیاں جو دنیا میں چھپی ہوئی تھی نا قیامت کے دن سب کے سامنے آ جائیں گی. سوچیے ذرا, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برائیاں چھپائی ہوتی ہیں نا انسانوں کی, کل سب کے سامنے کھل جائیں گی. ایسے لگتا ہے کہ قیامت کا دن ایک شیشے کا دن ہے, اندر باہر کھل جائے گا, ہم سب شیشے کے بن چکے ہوں گے. دلوں کے بغض, کینے, حسد, رکاوٹیں, جو بھی خرابیاں ہوں گی وہ اسے نکل آئیں گی. اور ہاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون, وہ سب ان کو گھیر لے گا جس کا مذاق اڑاتے تھے. اشارہ ہے قیامت کا عذاب, جسے مذاق سمجھتے تھے, ہونا سمجھتے تھے, کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہونا, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور کہا کیا جائے گا, وقیل الیوم, اور کہا جائے گا آج کے دن, ننساکم, نسیہ سے ہم تمہیں بھول جائیں گے. کیسے؟ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے تم آج کے دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. اللہ کس چیز سے ان کو بھلا دے گا؟ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا, کیا میں نے تجھے بیوی نہ دی تھی, یعنی گھر والی, کیا میں نے تیرا اکرام نہ کیا تھا, یعنی دنیا میں تجھے عزت نہیں دی ہوئی تھی, کیا میں نے تجھے گھوڑے اور بیل وغیرہ نہ دیے تھے, یعنی دنیا کی نعمتیں دی جاتی تھی, اس کا ذکر ہو گیا, کیا تجھے سرداری نہ دی تھی اور تو چنگی بھی وصول کرتا تھا. وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یعنی نعمتوں سے انکار کون کرے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا, اتنی نعمتیں جب تجھے ملی, اتنا کچھ دیا, تو کیا تجھے میرے ساتھنے کا یقین تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تجھ سے ملاقات کا یقین نہیں تھا. پھر کہا جائے گا کہ فالیوم, آج کے دن ہم تم کو بھول جائیں گے جیسے تم ہمیں بھولے ہوئے تھے. اور کتنی بڑی حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے دوزخ میں ڈال کے ایسے ہی بھول جاؤں گا جیسے تم مجھے دنیا میں بھولے ہوئے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کبھی آپ اوون کے اندر کوئی چیز رکھ دیں پکنے کے لیے اور بھول جائیں, سو جائیں یا کہیں چلے جائیں. میں نے دیکھا کہ اوون کے ساتھ ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے, آپ اس کو صاف کرنے کے لیے ذرا سا بے دہانی سے بٹن ہلاتے ہیں نا, بٹن چل جاتے ہیں. اگر آپ شعور سے کام نہ کریں تو وہ بٹن چلتے چھوڑ کے آ جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے واپس جانے تک اندر کی چیزیں پگھل کے ختم ہو چکی ہوں. اس طرح انسانوں کو اللہ جہنم میں ڈال کے بھلا دے گا. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اگنور کرے گا, پڑے رہو, جلے رہو, کھالیں گلیں, ان کی سکن جلے, ان کے بال جلے, پڑے رہو ادھر ہی, کیونکہ ماں وا کم النار, تمہارا ماں وا, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. اب اتنا غصہ کیوں آیا اللہ تعالیٰ کو ان پہ؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے, ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. کھیل لگتی تھی تمہیں یہ باتیں, تم سیریس نہیں لیتے تھے. دیکھیے آیتوں کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے, ایسے کہ بیٹھ کے مذاق کرے, فن کرے, نہیں. عموماً دیکھیے کہ آپ کو کوئی بات کہے, مثلا آپ کے شوہر آپ کو کوئی بات کہے, آپ ان کی کس بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں جس کی آپ کو اہمیت نہیں ہوتی, بس آپ کو لگے نا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہنا, تو وہ آپ سے کہیں گے کہ چائے بنا دو, آپ مذاق میں ٹال دیں, پتہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. کھانا مانگے آپ ان کو مذاق میں ٹال دیں, کپڑے مانگے آپ مذاق میں ٹال دیں, بتائیے کہ یو ڈونٹ ٹیک سیریس. پھر ایک دن غصہ آئے گا اس شخص کو, وہ کہے گا تم میری ہر بات کو مذاق میں لے لیتی ہو، سنجیدہ نہیں سمجھتی، تم میری عزت نہیں کرتی۔ آج وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور مجھے لگتا ہے یہ وہ لوگ نہیں، وہ قوم کا لفظ بولنا چاہیے۔ قومی طور پہ آج کے دور میں ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے، ہم دنیا کی ہر چیز کو اہمیت دیں گے، ہم نہیں اہم سمجھتے تو ہم اپنے دین کو اہم نہیں سمجھتے۔ ہم سب سے زیادہ سہولتیں اس میں چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ بے ترتیبی اس میں چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اپنی بات منوانے والا اس میں چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ہی کسی ڈاکٹر پہ اپائنٹمنٹ ہو، پھر دیکھیں ہمیں کہیں گاڑی پار کرنے کا حکم، دیکھیں ذرا غلط جگہ پہ کوئی پار کرتا ہے، کوئی بات نہیں رہنے دو۔ میں مذاق سمجھ رہی ہوں کہ حکومت نے کہا ہوا ادھر نہ کھڑا کرو، اٹ جسٹ لائک جو کھڑی کریں گاڑی، جانے تک وہاں نہیں ہوگی۔ خاص طور پہ میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، پھر بھی ہم اپنے دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتے، ہم سوچتے کہ یہ باتیں بس ویسے ہی ہو جائیں، اس پہ نہ کوئی سختی کرے، پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگ جائیں، جن کو بھاگنا وہ ویسے بھی بھاگ جائیں گے، آپ ڈھیلا بھی کہوں گے تو وہ باقی بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سنجیدہ نہیں لیتے تھے آیتوں کو، اللہ کی کھیل سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، وغرتکم حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اسی کے شوق میں مگن تھے، اس لیے پھر دنیا کی چیزیں تمہیں ساری بہت اہم لگتی تھی اور آخرت تمہیں بھولی ہوئی تھی۔ آج کیا ہوگا؟ فلیوم لا یخرجون منہا، آج کے دن تم اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ ہا کی ضمیر جہنم کی طرف ہے کہ اس جہنم میں ڈالنے کے بعد اب تمہیں اس تنور سے نہیں نکالا جائے گا۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ یستعتبون عتبا سے، عتب کہتے ہیں سرزنش کرنا، خفگی کا اظہار کرنا، عاطب کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا، غصہ کرنا، اور ناز سے خطاب کرنا بھی۔ یعنی یہ لفظ لغت اجداد میں سے ہے، اردو میں اب سنتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں عاطف فلاں پہ اس کا عتاب نازل ہوا۔ ایک ہوتا ہے عذاب، عذاب میں ہوتا ہے وہ کام ہو گیا، بس آپ نے بچے کو کہا میں ماروں گی تو آپ نے مارا اس کو، جو آپ کا مارنا ہے نا یہ بچے پہ عذاب ہے، لیکن آپ بچے کو کہتے ہیں میں ماروں گی، آپ ہاتھ اٹھا کے دکھاتے ہیں نا، یہ عتاب ہے، ڈانٹ کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن ان کے عذر اور معذرتیں قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے، دنیا کے فریب دھوکے میں رہے، یہ دو جرم ہیں جنہوں نے ان کو عذاب پہ جہنم کا مستحق کر دیا اور اس سے نہیں نکل سکیں گے، تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن راضی نہیں کر سکیں گے۔ اجداد میں نا اتبا سے تو سرزنش ہے، اور اگر الف کے ساتھ لگ جائے باب افعال میں آتا ہے تو اے تبات ہے، ناراضگی دور کرنا۔ اس تعتب کا معنی ہوتا ہے کسی کو راضی کر لینا اور روٹھے کو منا لینا، یعنی دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس کا موقع ہی نہ دیا جائے گا کہ معذرت اور منت سماجت کر کے یا توبہ کر کے وہ اللہ کو ناراضی کر لے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، سوچئے ذرا، دنیا میں کئی دفعہ انسان ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں، ماں بچے سے ناراض ہوتی ہے پھر مان جاتی ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہوتی ہے پھر مان جاتے ہیں، لیکن جہاں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بعد اب کوئی بھی رضامندی کا معاملہ نہیں ہے، اب کبھی بھی کوئی نہیں بنے گا، تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا کہ اللہم یستعتبون، اس کے بارے میں امام شوکانی ہے اپنی تفسیر فتح القدیر میں کہتے ہیں لا یستعتبون ای لا یستردون ولا یطلب منہم الرجوع الی طاعت اللہ، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آ سکیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عذر اور معذرت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا کے رکھے۔ اور پھر آخری دعائیں کہ جس سے واقعی صورت کے اندر جتنی ڈانٹ ٹپٹ اور جو کفار کے معاملات تھے اس سب کو اللہ تعالیٰ کھول کے رکھتے ہیں۔ کیا؟ فللہ الحمد رب السماوات والارض، رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تین دفعہ رب کا لفظ ہے اس ایک آیت میں، پس تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے، وہو العزیز الحکیم، اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ایک آیت میں تین دفعہ رب کا لفظ ہے۔ یہ آیت ایسے بھی ہو سکتی تھی، فللہ الحمد رب السماوات والارض والعالمین، لیکن تینوں کے ساتھ ساتھ رب کا لفظ الگ لگا، اس سے اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ تکبر کی مذمت کر رہے ہیں، کبریائی اللہ کے لائق ہے۔ کبریا جو ہے نا، یہ سب مصدر ہے، بڑائی کے لیے آتا ہے۔ سب پر فوقیت، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سب سے اوپر، ہر ایک کی اطاعت سے بالا تر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے پرواہ نہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ کبریائی، کبریا کبر سے بھی ہے نا بڑا بننا، اکبر بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی بڑا بننے کا حق ہے تو صرف مجھے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج دنیا میں بھی ہم بڑے بنتے ہیں، لیکن ایک لمحے میں ہماری بڑائی چلی جائے۔ عموماً دنیا میں بڑے بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ مال، دولت، علم، خوبصورتی، کچھ بھی، اور ایک منٹ لگتا ہے یہ سب چھیننے میں۔ آج مال ہے، اس کی وجہ سے بڑے بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ چاہے راتوں رات سارا مال واپس لے لے۔ علم کی وجہ سے بڑے بنے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے وائپ آؤٹ کر دے کہ دماغ خراب ہو جائے، سارا علم ختم ہو جائے۔ فن کے نام پہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کوئی گلوکار ہے، گانے گاتا ہے تو بڑے بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کی آواز بند کر دے۔ کوئی اداکار ہیں، کریکٹرز ہیں، فلموں میں بڑے بڑے کردار بن کے دکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا بستر پہ ڈال دے کہ کوئی ان کو دیکھنے بھی نہ آ سکے، ختم ہو جائے گا نا۔ تو اصل چیز پھر اللہ کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بندے کو توڑتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ العظمت ردائی، العظمت ازاری، عظمت میری آزار ہے، والکبریاء ردائی، اور کبر میری چادر ہے۔ آزار کہتے ہیں شلوار کو، یعنی ٹراؤزر کو، بات سمجھانے کے لیے۔ اور کبریائی جو ہے یہ میری ردا ہے۔ فمن نازع عنی، جس نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی، واحدا من، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز، تو فرمایا کہ میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا۔ مطلب کہ اس پوری بات کا کہ بڑا بننے کا حق، تکبر کا حق، کبریائی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ ایک انسان یا تو بڑا بننا چاہے، یا دوسروں کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنے آپ کو بڑا کرے، تو یہ اللہ کی چیز کو چھینتا ہے، اور ایسے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آخری دو باتیں کہ عزیز حکیم، غالب، حکمت والا۔ سورت کے شروع میں بھی یہی دو صفات تھیں اللہ تعالیٰ کی، گویا کہ پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات غالب ہے نا، وہ العزیز اور الحکیم بھی ہے۔ آغاز بھی یہی تھا، آیت نمبر دو میں تھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل ہونا ہے غالب حکمت والے کی طرف۔ اور آخری حصے میں کیا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بزرگی اور بڑائی اسی کی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس ساری سورت کو پڑھ کے ہمارے اندر جو چیز آنے کی ہے وہ عاجزی ہے، اور عاجزی کب آتی ہے، جب ہمیں اللہ کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہم جو اللہ سے بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم نہیں سنتے یا نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہی نہیں۔ تین مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا وہ حق ادا ہی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ تو لہذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق بھی پورا ہوا، اور سورت بھی پوری ہوئی، اور پارا بھی پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ کو شروع کرتے ہیں، پہلا باب ہے مان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف۔
جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا استاذہ جی، الحمدللہ آج کے لیسن کمپلیٹ ہوا، سورہ جاثیہ۔ کیا سیکھا آج؟ ایک ہی سٹریچ میں پوری سورہ بھی اور پارا بھی ختم ہوا. کیا سیکھا آج کی لیسن سے؟ جاسیہ کا لفظ جو ہے نا, وہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گرائے جائیں گے. یعنی جو آج 25th پر, جی بارک اللہ, جو آج نہیں جھکیں گے وہ کل بھی نہیں جھک سکیں گے. یعنی جنہوں نے آخرت کے لیے آج اللہ کے آگے جھکنا نہیں سیکھا, وہ کل بھی جب اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت آئے گا تو وہ جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے. کہ بیائی صرف اللہ ہی کی ہے, جی آج ہی سیکھی ہے کہ بیائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور پوری سورہ بڑا غور و فکر کرنے والی تھی. بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ کائنات پہ غور و فکر کرو. شروع کی آیات میں جو ہم دیکھیں تو کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے نشانیوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا. جو آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک آیات ہیں, اس میں توحید کے دلائل کے لیے 6 نشانیاں بیان کی گئی. کون کون سی ہیں؟ آپ ساتھ ساتھ اپنے فیلنگز بھی لکھیں. خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا ہے تو قبر کی مذمت ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو صرف 7-8 منٹ لیتی ہوں تو آپ کو پھر بریک دے دیتے ہیں. جی اپنی ذات پہ غور کرنا ہے. سب سے پہلی نشانی کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی نشانی تو کائنات پہ غور کرنا ہے. زمین آسمان کا نظام کیسے چل رہا ہے اور کیسے ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور پھر دوسری نشانی انسان کی اپنی تخلیق پہ, اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت. دیکھا ہم نے سبحان اللہ کیسے انسان اتنی کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت کھاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسے یہ ایک چکی چلتی رہتی ہے, رکتی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہضم بھی کروا دیتا ہے. تو اس بات میں کبھی کھانا ہضم نہ ہو کسی دن تو پھر کتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ پیار آتا ہے انسان اٹ سیلف. جی بالکل, اس کے اندر اور باہر. پھر تیسری نشانی کیا ہے؟ یعنی زمین پہ پیدا شدہ چیزیں کیا ہے؟ طبعی پیدائش ہے ہماری اور جانوروں کی بھی. تصریف الریح, جی یہ تو آخری ہے نا, ہواؤں کی گردش. جی یہ بھی نشانی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں انسانوں کے لیے, غذائیں ہیں جو اسے جاندار بھی کھاتے ہیں. اور آپ بالکل صحیح لکھ رہی ہیں, رات دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور پھر ان جو یہ زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے انسان بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں, پھر ان سے ان کا جسم میں خون بنتا ہے اور پھر آگے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, زندگی اور موت. پھر ایک اور نشانی, رات دن بھی ہوگی, زندگی موت بھی ہوگی. تصریف الریح بھی ہوگی. پھر ایک اور نشانی بارش کی صورت میں. اگر دنیا میں بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے نا. عقل رکھنے والوں کے لیے اس پہ نشانیاں. جی اور جب بارش کا اترتی ہے یا گرتی ہے تو اللہ تعالی کی مخلوق کے لیے پھر خوراک نکلتی ہے اور وہ اسے رزق حاصل کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی, جی اگر بارش نہ ہو قحط پڑ جاتا ہے, بیماریاں آتی ہیں, اور جب ہوائیں نہیں چلتی تو پھر وہ جو ایک خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. پینے کا پانی جو سب سے اہم ہے وہ ملتا ہے. اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اپنے قابو میں کیا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ بے قابو ہوتی ہیں تو سائیکلون کی صورت میں, آندھیوں کی صورت میں, اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں دی لیکن ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا, اور نہ تو اتنی زیادہ گرم ہوا آتی ہے اور نہ ہی اتنی شدید ٹھنڈی ہوا آتی ہے, بلکہ ہمیشہ معتدل رہتی ہے. کیونکہ دونوں صورتوں میں پھر جب زیادہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے تو فریزنگ ہو جاتی ہے, اور جب گرم ہوا ہوتی ہے تو لو چلنے لگ جاتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ملنے کے بعد ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. غور و فکر اور شکر, جی بالکل صحیح. پھر آگے دیکھیں کہ مکہ والوں کا کیا رویہ تھا. آیت نمبر 8 میں دیکھیں, 9 میں دیکھیں, اور پھر ایسے لوگوں کے رویے سے ان کو کیا ملے گا؟ کیا کرتے تھے جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی؟ سنی انسنی کرتے تھے, گرم اور سرد ہمارے سے جنت اور دوزخ کے عذاب کا بھی حصہ ہے. جی بالکل, اور یہ اس پہ بھی غور کرنا ضروری ہے. عذاب مہین, تکبر کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے, اور ان کے مذاق اڑانے میں ہم نے ایک واقعہ بھی دیکھا خواب مرد کا, کہ ان کی جو مزدوری تھی وہ نہیں دی اور کہا کہ تم جنت اور قیامت پر یقین رکھتے ہو تو پھر قیامت والے دن مجھ سے لینا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا انجام ہوگا جو دنیا میں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کی آیات کا, اللہ کی نشانیوں کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 10 کے حوالے سے دیکھیں کیا ہوگا ان کے لیے. ان کی اعمال کی سزا جہنم ہے, عذاب عظیم ہے. یہ اردو کی کلاس ہے. اللہ بلا دیں گے جہنم میں ڈال کر. جی بالکل. اور پھر آگے انہی آیات کے حوالے سے دیکھیں, سمندر کے حوالے سے, آیت نمبر 12 میں کائنات میں سمندر کے حوالے سے, سمندر کو کیسے, کبھی ہم اپنے ارد گرد جہاں بھی پانی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ پیار آتا ہے نا, کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے وہ ایک لیول سے اوپر نہیں ہوتا اور بے قابو ہو کے باہر نہیں نکل آتا کہ فلڈ کی صورت بن جائے, یا پھر اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ سارے گھروں کو بہا کر لے جائے. جی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے؟ جی بالکل. آگے دیکھیں ہم ایام اللہ, آیت نمبر 14 میں, ایام اللہ کا مفہوم تذکیر ایام اللہ, یہ کیا ہے, یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ کیا ہر انسان کے ہر وقت اچھے ہی دن رہتے ہیں؟ جی کبھی اچھے دن ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں. اور بالکل اللہ کے خاص دن عذاب والے, جس سے اللہ یاد آ جائے. بالکل ایام اللہ سے مراد برے ہی دن لیے جاتے ہیں، اور تذکرے بے ایام اللہ جب اللہ کی یاد آ جائے اور جس سے قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز نظر آتی ہے اگر ہم غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 17 میں دیکھیں کہ فرقہ بازی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت زیادہ یہ چیز فرقہ برائیت کو بہت زیادہ عروج ملا ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس، جی، نفسانی خواہشات ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ علمی اختلاف ہے، اور آگے مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ آیت نمبر 20 میں دیکھیں، قرآن سب لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ ہر خوشی جب کے بعد غم اور ہر غم کے بعد خوشی آنا ایک قدرتی امر ہے۔ جی، بے حص، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ قرآن سب لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ ایک منٹ، میں اپنی گلاسز صاف کر لوں، مجھے آپ کو تھوڑا سا بولنے میں مشکل ہے۔ اسے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، قرآن اسی صورت میں رحمت ہے جب اس پر عمل کریں گے۔ جو عمل نہیں کریں گے تو ان کے لیے کبھی بھی یہ رحمت اور ہدایت کا باعث نہیں بن سکے گا۔ پھر ہم نے اگلی آیات میں، آیت نمبر 22 سے لے کے 22, 23, 24، اس سے آپ نے کیا چیز سیکھی؟ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے علم کیا بن جاتا ہے؟ دنیا کی ویلو یہ قرآن کی وجہ سے پتہ چلتی ہے، پھر دنیا کے غم برے نہیں لگتے۔ جی بالکل، متقین کے لیے اس پر عمل کرنا ہے۔ جی، ویری سیڈ آیات ہے یہ۔ ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا؟ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، کہ علم آنے کے بعد بھی جب وہ غور و فکر نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو میں کتنی دلیل سے یہ بات سمجھا رہی ہوں۔ جی، مہر لگا دیتے ہیں، غفلت کا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی کبھی اس غفلت کے پردے کا شکار نہ ہو، اور دوسروں کو بھی اس کی شکار ہونے سے بچائے۔ علم کو انفارمیشن نہیں بنانا، عمل بنانا ہے۔ جی بالکل، یہ سب سے بڑی قرآن کی جو حکمت ہے نا وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا علمی بحثوں میں پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بحث کو باعث بہت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی خواہش کو روکنا ہے، اور جو اپنی خواہش کو روکیں گے نہیں ان کے لیے ہم نے آیت نمبر 27, 28، جو لوگ اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں کریں گے، جو اپنے غفلت کے پردے کو نہیں ہٹائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اور ہمارا نامہ اعمال کہاں لکھا جا رہا ہے؟ تجزیہ فار سیلف، جی، بگ چیلنج ہے یہ۔ خواہش نفس بہت بڑا فتنہ ہے، بالکل صحیح۔ اور ایسے لوگوں کا پھر کیا معاملہ ہوگا جو اللہ کی بادشاہی کو نہیں مانیں گے؟ قیامت کے دن وہ پھر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور ان کا اعمال نامہ ان کو دیا جائے گا اور وہ اس وقت پچھتا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور جو کامیابی، جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہوں گے، جو اللہ کی آیات پہ عمل کرنے والے ہوں گے، ان کی اصل کامیابی جنت ہوگی. آخری چیز جو ہم نے تکبر اور کبر کے حوالے سے دیکھ، کبریائی کس کے لیے ہے؟ جی، میرا لاسٹ کوشچن، کبریائی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ تعالی، ہم نے ایک حدیث کے حوالے سے بھی دیکھا نا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جب ہم نماز میں رکوع اور سجود میں جھکیں تو کیا صرف ہم ظاہری طور پر جھکتے ہیں یا ہمارے دل بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنائے اور ہمیں اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچائے، غفلت کے پردوں کو دور کرے. جزاک اللہ خیر. واسن جزا آپ لوگوں کی 15 منٹ کی بریک، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم درود شریف کے مسائل کریں گے. تو آپ بس یہ ہے کہ وضو وغیرہ کر کے، جن کی نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں، فریش ہو کے واپس آپ لوگ آ جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے، یہ یاد سنی کو ازبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے. منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے. بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا
اے مولا تیرا سانی نہیں سارے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک کور ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب واپس آنا شروع ہوں گے. لبیک آپ ٹائپ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہم اپنے اگلے سیشن بک درود شریف کے مسائل کی طرف چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 6 تک ہم لوگ کر چکے تھے, ان شاء اللہ تعالیٰ اسے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں تک چلتے جائیں گے. تو آپ اپنے نوٹ بکس آپ کے پاس ہوں اور پوائنٹ نوٹ کرتے رہیے گا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بک کو شروع کرتے ہیں. پہلا باب ہے مان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف کا مطلب کیا ہے. مسئلہ نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا. اللہ کے نبی کی سفارش صرف 10 مرتبہ صبح اور شام, مشکل ہے. درود قبولیت دعا کا باعث ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال, کنت اصلی والنبی و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما معہ, فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي فقال النبي صل تؤتح صل تؤتح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر بھی تشریف فرما تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا, اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلا کہ دعا مانگتے ہوئے اول آخر درود شریف پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوگا. درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه أشرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ہم محسوس نہیں کرتے اللہ کی رحمتوں کو، ورنہ آپ دیکھیے کہ 10 رحمتیں 10 بیماریوں سے نجات بھی تو ہو سکتی ہیں، 10 ایکسیڈنٹ سے بچنا بھی تو ہو سکتا ہے، 10 لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں کتنی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح کے کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک دفعہ کا پڑھنا ہمیں ایک حادثے سے بچا لے، جو ہماری ٹانگ توڑ سکتا ہے، جو ہمیں کسی قسم کی بھی تکلیف دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو کبھی بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ عن ابی طلحة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرى في وجهه فقلنا انا لنرى البشرى في وجهك فقال انه اتاني الملك جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان ربك يقول اما يرضيك انه لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا، آج ہم آپ کے چہرے مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ انداز کتنا خوبصورت لگتا ہے، تو ہم میں سے بھی کوئی چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ واحدۃ کتب اللہ له عشر حسنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اس القاضی نے فضل الصلاح علی النبی میں روایت کیا ہے۔ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ رغبت کے لیے اور موٹیویشن کے لیے یہی بات آ رہی ہے کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کے گناہ مٹتے ہیں، اور اس شعور کے ساتھ انسان جتنا بھی پڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ روایتیں ہیں اور اگر اس میں ہم اپنی مرضی سے کر لیں، اچھا فلاں دن یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، رات کو ہوگا، دن ہوگا، تو اضافہ ہو جائے گا نا۔ جتنی حدیث ہے اتنی ہے آپ کے پاس۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اتنا ساؤنڈ نالج ہے، سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، کوئی 10 باتیں کہے، آپ کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو دلیل جو ہوتی ہے نا، دل کو مطمئن کر دیتی ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ ان عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یصلی علی الا صلت عليه الملائكه ما صلى علي فليقل او ليكثر. حضرت عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں، اب جو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے. اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلات میں روایت کیا. یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو کتنی محنت کرنی ہے اور کتنا اجر پانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں. نبی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. پھر یہ وضاحت میں لکھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں درود شریف پڑھنے کا اجر اور ثواب مختلف ہے، جس کا انحصار پڑھنے والے کے خلوص، ایمان، تقوی اور نیت پر ہے. کہاں پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا کھا کے پڑھ رہا ہے، کیا پہن کے پڑھ رہا ہے، ہر چیز اثر رکھتی ہے نا. ہم یہ ساری چیزیں کریں لیکن اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات سے خلاف کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر اجر کم ہو جائے گا نا. یہاں پہ چیپٹر پورا ہوتا ہے.
اللہم صلی علی محمد
شریف کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. آپ سوچئے کہ نبی رحمت جب کسی پر بد دعا فرمائیں گے تو پھر اس کا کتنا زیادہ یعنی گناہ بھی ہوگا اور وہ بات انسان کے حق میں کتنی بڑی ایک وعید بنے گی. حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علی ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم من سلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. اسے ترمذی نے روایت کیا. یہاں تو روایت اتنی ہے، باقی روایات کو ساتھ ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. آپ دیکھیے کہ وہ وقت کتنا سینسٹیو وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہنے کی بجائے یہ جملے بولے، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام شروع میں شان بھی ہوئے کہ آج آپ نے اس طرح سے کیوں کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی آپ کو کہ یہ بات ہے تو آپ بھی اس پر آمین کہہ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی. تو آپ دیکھیے کہ اس ایک دعا کے اندر فرشتوں کی بھی بد دعا تک شامل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بہت کیئرفل رہیں. ہم اس وقت چونکہ درود شریف کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ فوکس کیجئے کہ جب بھی کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یا غور کیجئے گا نام، اور نام کیا تھا آپ کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کہیں آنکھ حضور پڑھتے ہیں یا آپ نے فرمایا یا حضور نے فرمایا، پھر ضروری نہیں ہوتا، پڑھ لیں تو اچھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بک میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب عربک میں پڑھتے ہیں تو ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہوتا. تو یہاں ایکسٹریم پہ جانے کی بجائے، اب بجائے اس کے کہ بار بار ہو، مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی آئے تو ساتھ ہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہیں کسی اور نے آپ کا اشارہ بھی کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بات بوجھل بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک سموتھنس نہیں رہتی. تو نبی کا نام محمد جہاں بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں گے تو سمجھیں کہ بد دعا ملے گی. اس کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کام آئے اتنا اونچی پڑھیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جب وہ اگر بھولا ہوا تو یاد کر لے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ دل میں پڑھتے ہیں نہیں پتہ چلتا. جیسے اب یہاں اگر بات کرتے ہوئے کوئی کہے آپ سے کچھ تو آپ نے دل میں پڑھا لیکن مجھے تو نہیں پتہ چلا نا، تو مجھے جیسے بے چینی رہے گی کہ آپ نے نام سن کر بھی نہیں بولے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور حکم ہے اسلام کا جس میں کوئی چھینک آئے کسی کو، تو حکم یہ کہ اونچی بات سے آپ کہیں الحمدللہ. جب میں نے کہا الحمدللہ تو پھر آپ پہ لازم ہو گیا کہ مجھے کہیں یرحمک اللہ. اگر میں نہیں کہتی اور کوئی کہتا نہیں، میں نے دل میں کہہ دیا، حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اونچی نہیں کہتا تو آپ اس کو بالکل یرحمک اللہ نہ کہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اتنی باریک باتیں، اونچی کہاں بولنا ہے، آہستہ کہاں بولنا ہے، یہ تک اللہ کے نبی نے سکھائی. تو کیا پھر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تم نے درود شریف اونچی پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، مل کے پڑھنا ہے کہ اکیلے پڑھنا ہے؟ بعض لوگ اپنی محفلوں کے آغاز میں، بعض دفعہ اختتام میں، سب اونچی آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا ہوگا؟ بھلا یقیناً بتایا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں پڑھا. اور آپ آگے سنیں گے کہ ابو بکر صدیق کو جب آپ نے دعا سکھائی تو یہ نماز کے آخری تشہد کے اندر بیٹھ کے مانگنے کی دعا تھی. تو صرف اس بات کا مقصد جہاں کرنے کا کیا تھا کہ ہم کوئی بھی کام جب بھی کریں تو ضرور پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے دیکھیں اللہ یہاں رسول اللہ نا، تو اس کے آگے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نبی کا نام ہوتا تو پھر لازم ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور رسول اللہ نے آمین کہی. وہی روایت آگی آگے. ان کعب بن اجرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخدر المنبر فحدرنا فلما ارتقى الدرجة قال آمین ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمین ثم ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما فرغ نزل عن المنبر قال فقلنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل أراد لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده
فلم
يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبرى أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمین. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ہم ممبر لائے. جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا, آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی. رسول اللہ نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا, ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے. میں نے جواب میں کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے جواب میں کہا آمین. جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. میں نے جواب میں کہا آمین. اسے حاکم نے روایت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دفعہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے اور دونوں میں شدت کتنی زیادہ. تو ہمیشہ کوشش کیا کریں, بعض لوگ نعتیں پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سراسر لفظ محمد آ رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں نے ان کو کم ہی سنا ہے کہ اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. اور اگر وہ کہہ بھی رہے ہوں گے دل میں تو سننے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا بیچاروں کو یہ مسئلہ. اس لیے سورۃ حجرات میں جو بات آتی ہے کہ اپنے نبی کے نام لینے کو یا اس کو پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہ سمجھا کرو, تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جیسے عام بھائی کو بلا رہے ہیں یا بہن کو بلا رہے ہیں, اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے کیجول. سورۃ نور کے آخر میں بھی ہم لوگ یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ نبی کو پکارنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عام انداز سے آپ پکارنے لگے. تو اس لیے بعض دفعہ محبت کے نام پہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم گناہگار ہو جائیں. تو وہ کام کیجیے جس سے کر کے کم از کم انسان گناہ سے تو بچ سکے. آگے دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا, اور بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات پہ بھی خرچ نہیں کرتا. تو بخل آپ لگا لیجئے کہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کو بخل نے ہلاک کر دیا. تو یہاں اس شخص کو بخیل کہا گیا کہ جو اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجے. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, فلاں وہ تو درود ہی نہیں پڑھتے, فلاں تو اللہ کے نبی کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ذرا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی من مانے طریقوں سے دین کے کام کر رہے ہوں تو اگر کوئی اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دکھائے تو لوگ عموماً یہ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ جی فلاں تو درود ہی نہیں پڑھتے, فلاں تو نبی کا نام ہی نہیں لیتے. تو آپ دیکھیے کہ یہ حدیث, آپ اگر اس بات کو کوٹ کر لیں کہ جس کو یہ حدیث معلوم ہے اور وہ اللہ کے نبی کے اقوال اور افعال کو نظر میں رکھے گا تو پھر وہ کس طریقے سے اس پروپیگنڈے کا دوسروں کے شکار ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنے والی بات ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابخل الناس من ذکرت عندہ فلم یصلی علی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی میں روایت کیا. یعنی وہاں تو صرف بخیل کہا تھا، یہاں ابخل کہا گیا کہ سب سے بڑا بخیل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا. ان ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی اکرم پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت ہی میں چلے جائیں. اسے احمد ابن حبان، حاکم اور خطیب نے روایت کیا. جنت میں جا کر بھی حسرت ہوگی. آپ سوچیں، ہاتھ میں پیسے ہوں لیکن تھوڑے سے کم ہوں، من پسند چیز نہ لے سکیں تو کیسا لگے گا؟ تو اس شخص کی حسرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو جنت میں پہنچ کر بھی کچھ نعمتوں سے محروم رہ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہوگا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علی خطیئہ طریق الجنتی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی کتنی زبردست مثال ہے نا کہ راستہ ہی کھو گیا تو وہ جنت میں پہنچے گا کیسے. جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں کی جاتی. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دعا محجوب حتی یصلی علی النبی. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تک نبی اکرم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. اسے طبرانی نے روایت کیا. تو کیا مطلب پھر اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. ویسے تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اسی سلسلے کی جب ہم کتاب پڑھیں گے دعا کے مسائل، تو اس میں آپ کو دعا کرنے کے بارے میں بہت افراط اور تفریط ہے ہمارے کلچر میں، اس کا پتہ چلے گا. لیکن چونکہ یہاں بات آئی ہے تو آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کے تو دل سے ہر وقت دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو کیا پھر ہر وقت وہ پہلے درود پڑھے پھر کوئی سوچے؟ ایسا نہیں ہے. ایسی احادیث کو صرف آپ ایک حدیث کی بیس پہ پورے اپنے عمل کو نہیں لے سکتے. مراد یہ کہ جب بھی کبھی آپ دعا کریں بڑے اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی جس کو دعا کرنا کہتے ہیں شوق سے، درود شریف پڑھ لیجئے. اس کو دنیاوی مثالوں سے نہ سمجھیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی جیسے ڈاک میں آپ ٹکٹ ڈال دیں، سٹیمپس نہ لگائیں. تو سٹیمپس نہیں لگائیں گے تو خط نہیں پہنچے گا. اسی طرح درود شریف نہ پڑھیں تو اس کا یہ حکم ہے. ایسا حکم نہیں ہے. ہاں سٹیمپ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت طریقے اور وہ باقی چیزیں جو دعاؤں کے پر ہوتے ہیں اس طرح کی لگتے ہیں. یہاں ایک قسم کا رغبت دلانے کا بھی انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ دین یا اس رب تک ہمارے پہنچنے کا ذریعہ کون بنے؟ اللہ کے نبی بنے. یہ اللہ کے نبی کو ایک کریڈٹ دینا ہے، ایک خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں اللہ سے جوڑا. آپ نے ہم اللہ سے جب بھی بات کریں گے تو بیچ میں آپ کو لے آئیں گے. یہ محسنوں کے احسان کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. اور اگر انسان محسنوں کے حق ادا نہیں کرتا تو وہ زندگی میں پھر کس کے حق ادا کرے گا؟ تو بہرحال یہ چیپٹر سارے لوگوں کو یقیناً فائدہ دے گا جو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے نبی کے اوپر درود ہی نہیں پڑھتے. صرف یہ چھوٹی سی ریکارڈنگ اگر آپ لوگوں تک سنا دیں اور ان کو بتا دیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ آئے کہ جی جہاں آپ قرآن پڑھنے جاتے ہیں وہ تو نبی پہ درود ہی نہیں پڑھتے, تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ اتنے فائدے ہیں, کیسے لگ رہا ہے کہ سب کو چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے. اور ہوا بھی یہی ہماری امت کے ساتھ, انہوں نے حدیثیں چھوڑ کے یہ حدیثیں سن کے حدیث پڑھنے کی بجائے, علم سیکھنے کی بجائے, اس مشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بجائے صرف درود پڑھنا شروع کر دیا. تو ہمارا دین کو بے عمل دین نہیں ہے, کوئی ہمیں ایسی چیزوں کے حکم نہیں دیتا کہ جس کے ساتھ بندہ عملی زندگی سے کٹ جائے. چلیے ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ چیپٹر پورا ہوا.
هذا القرآن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم نے درود شریف کے مسائل میں اپنا ٹاپک کمپلیٹ کیا. کیا سیکھا آپ نے؟ افراد اور تفرید تو نہیں ہوگی درود شریف کے حوالے سے, نیت اور ارادہ کیا کہ ہم اب پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے اور محبت کے اظہار کے لیے درود شریف کو پڑھیں گے. کیا درود قبولیت دعا کا باعث ہے؟ کوئکلی دیکھ لیتے, دو منٹ ہے ہمارے پاس. درود پڑھنے والے پر کیا نازل ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ رحمتیں, ایک دفعہ درود پڑھنا 10 رحمتیں نازل ہونا, اور اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ رحمت کچھ بھی ہو سکتی ہے, بیماریوں سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے, مشکلات سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے, اور مسئلہ نمبر 13 میں دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہم ہر وقت اس چیز کے طلبگار رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور ہم پہ نازل ہو. جی 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوں گے جی آپ سے ہم جواب بھی دیں گے, اور یہاں پہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کریں گے جب تک ہم درود پڑھتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں. آگے دیکھیے, یہ بہت اہم چیز ہے اور استاذہ جی نے اس کو بہت واضح کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنے اور درود نہ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ اور اس میں ہم نے واضح طور پر دیکھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہونا چاہیے, محمد یا احمد, بدعا کیے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور بخیل ہوگا. اس لیے دوسروں کو بھی ہمیشہ تلقین بھی کرنی اور ان کو یاد بھی دلانا ہے. اور جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ جی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل ہوگا. اس لیے اب ہمیں اپنے عمل میں کس چیز کو لانا ہے کہ یہ ساری مسئلہ نمبر 20 تک
یہی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا حسرت کا باعث بن جائے گا جنتیوں کے لیے بھی، کہ جب وہ جنت میں جائیں گے اور جب انہوں نے درود نہیں پڑھا ہوگا تو وہ حسرت کا باعث بن جائے گا، دعا کی قبولیت نہیں ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں ہمیشہ درود شریف کو پڑھنے والے ہوں، اور دعا کا جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اس سنت طریقے مطابق دعا مانگنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. آج کی کلاس کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. آپ لوگ اپنے ہوم ورک وغیرہ، اپنی اسائنمنٹ، اپنی تجوید، ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا، اور جو آپ نے قرآنی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ریوائز نہیں کرتے تو وہ پھر بھول جاتا ہے. اور اول تو اب ہمارے نمازوں میں مانگنے کا سلسلہ انہیں قرآنی دعاؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے اور بہترین طریقے سے اپنے وقت کا استعمال کر سکے. جزاک اللہ خیر. واسن جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.